يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, ہو جاؤ قائم کرنے والے اللہ کے لیے اور انصاف کی گواہی دینے والے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, اللہ کی خاطر راستے پر قائم رہنے والے اور انصاف کی گواہی دینے والے بنو. اور اگر آپ کو یاد ہوگا تو آپ سورت نساء میں بھی جو ہے وہ اس سے ملتی جلتی آیت جو ہے وہ پڑھ چکے ہیں, اور اس آیت کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس آیت کو بھی اپنے نظر میں اور اپنے ذہن میں جو ہے وہ رکھیں. سورت نساء میں اللہ رب العزت نے کیا فرمایا, اب آپ دیکھیں کہ وہاں ہمارے پاس آیت تھی 135, سورت نساء کی آیت 135 آپ نکال لیں, کیونکہ میں دونوں کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کو بات سمجھاؤں گی. تو سورت نساء کی آیت 135, یہاں پہ اللہ رب العزت کیا کہہ رہے ہیں کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, تم قائم رہنے والے بن جاؤ اللہ کے لیے. تو یہاں پہ جو لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ کیا ہے, قوامین. اور قوامین جو ہے اس کے معنی کیا ہیں, یہ اہم لفظ ہے قوامین. اور قوامین جو ہے آپ دیکھیں کہ کس سے ہے, قوم سے ہے, اور کھڑا ہونا. اور جب اس کے ساتھ جو ہے یہ بھی آ جائے, یعنی آپ دیکھیں کہ قوامین للہ, اللہ کے لیے قائم رہنے والے بن جاؤ, اور یہاں پہ شد بھی آئی ہوئی ہے نا. تو شد جب آئی ہے تو وہ کس لیے آئی ہے, یہ بتاتی ہے کہ امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ نے کیا ذمہ داری دی ہے. تو پہلے مخاطب اللہ رب العزت نے کس کو کیا, اے ایمان لانے والو. دوسری بات کیا ہے کہ تم قائم رہنے والے بنو, پابندی کرنے والے بنو. اور پابندی کس کی کرنی ہے, یعنی جو بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں, جو بھی اللہ رب العزت تم سے کام چاہتے ہیں, تم اس کی پابندی کرنے والے بن جاؤ. تیسری بات کیا ہے کہ پابندی کس لیے کرنی ہے, للہ, اللہ کے لیے, ہے نا. تو تم جو ہے جب اچھے کام کرو گے, جب اللہ تعالیٰ کے احکامات جو ہے اس پر چلو گے, جب اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرو گے, تو کس کے لیے کرنا, اللہ کے لیے کرنا. اور اگر آپ اس یہاں کو الگ سمجھ لیں کہ کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے, اور یا یوں کہہ دیں کہ راستے پر قائم رہنے والے بنو اللہ کے لیے, ہے نا. تو آپ دیکھیں کہ غور کریں اس بات پر کہ للہ جو ہے وہ زیادہ اہم ہے. اور للہ کیا ہے کہ للہ فی اللہ, کہ جو کچھ بھی کرنا ہے اللہ کے لیے کرنا ہے. للہ میں کیا ہے, انا صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. میرا جینا, میرا مرنا, میرا اٹھنا, میرا بیٹھنا, میرے تمام مراسم عبودیت جو ہیں وہ کس کے لیے ہیں, اللہ کے لیے ہیں. تو کیا ہے کہ تم نے کھڑے ہونا ہے, کس کے لیے کھڑے ہونا ہے, اللہ کے لیے. اور جب کوئی شخص اللہ کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے, پھر وہ وہی کرتا ہے نا جو قرآن چاہتا ہے. جتنے بھی انبیاء آئے وہ اللہ کے لیے کھڑے ہوئے, انہوں نے اللہ کے لیے کام کیا. تو کیا کام کیا, جو جس کا اللہ نے ان کو امبیسیڈر بنا کر بھیجا. پیچھے اگر آپ سورت نساء کی آیت 135 کو دیکھیں تو وہاں پہ کیا ہے, یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط. وہاں پہ جو ہے وہ قوامین کے بعد جو ہے للہ کی بجائے بالقسط کا لفظ آیا ہے, کہ تم جو ہے وہ کھڑے ہو جاؤ, کھڑے ہونے والے بن جاؤ قسط کے لیے. یعنی تم انصاف کے جھنڈے کو بلند کرنے والے بنو, ہے نا. اور اس میں دوسری بات ساتھ ہی کیا آئی تھی, شہداء للہ, گواہی دو اللہ کے لیے. وہاں پہ للہ سے پہلے شہداء کا لفظ آیا, ہے نا. یہاں پہ تھوڑا سا فرق ہے, یہاں پہ کیا ہے کہ قوامین للہ, کھڑے ہو اللہ کے لیے, اور شہداء بالقسط, کہ گواہی دینے والے بنو قسط کے ساتھ. سمجھ آئی بات کی آپ کو. آپ 135 سورت نساء کی آیت اور المائدہ کی آیت 8 دونوں کو کھلا ہوا اپنے سامنے رکھیں اور پھر سمجھیں کہ فرق کیا ہے دونوں میں. فرق اتنا ہے کہ وہاں کونو قوامین بالقسط شہداء للہ آیا, یہاں پہ کونو قوامین للہ شہداء بالقسط آیا. تو ان دونوں آیات میں الفاظ تو وہی ہیں لیکن آپس میں تقدم اور تاخر کا فرق ہے. کچھ پہلے آیا ہے کچھ لفظ ایک میں پہلے تقدم اور تاخر میں خاص اس لیے بول رہی ہوں کہ آپ کو یہ بات بھی سمجھ میں آئے کہ ایک جگہ ایک پہلے آیا ہے, دوسری جگہ دوسرا بعد میں آیا ہے اور پھر پہلے آیا ہے. تو اصل میں آپ اس بات پر اپنے آپ اپنے ذہن میں اس بات کو رکھیں کہ دونوں جگہ اللہ تعالیٰ چاہتے یہی ہے کہ اللہ کے لیے کھڑے ہونا ہے, قسط کرنا ہے, ٹھیک ہے, اور جو بھی کرنا ہے اللہ کے لیے کرنا ہے. اب دیکھیں سورۃ نساء کی آیت میں قسط آیا ہے کہ انصاف, انصاف کو پہلے اللہ تعالیٰ لائے ہیں, قوامین بالقسط, کہ تم نے انصاف کرنا ہے, ٹھیک ہے, انصاف کے لیے کھڑے ہو جانا ہے, اس کو قائم کرنا ہے. اور یہاں پہ کیا ہے کہ تم نے کھڑے ہو جانا ہے اللہ کے لیے. تو دونوں میں ریزیمبلنس کیا ہے کہ اصل بات کیا ہے کہ دونوں کا ریزلٹ ایک ہی ہے, کہ جو شخص انصاف پر کھڑا ہوگا تو اللہ ہی کے لیے کھڑا ہوگا, اور جو اللہ کے لیے کھڑا ہوگا وہ ضرور انصاف ہی کرے گا. دونوں میں کوئی فرق تو نہیں ہے نا, اصل بات تو ایک ہی ہے کہ اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ اور انصاف کرو, انصاف کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو اللہ کے لیے انصاف کرو. لیکن تھوڑی سی یہ جو باریک بات ہے یا نقطہ ہے کہ جو چیز عام ہوتی ہے بعض اوقات فوکس اس کو پہلے کر دیا جاتا ہے اور دوسری چیز کو جو ہے وہ بعد میں کیا جاتا ہے. اچھا اب ایک اور خاص بات ہے, وہ کیا ہے, سورۃ نساء کو آپ دیکھیں کہ وہاں ہے ولو علی انفسکم اول والدین والاقربین, کہ جب تم انصاف کے لیے کھڑے ہوگے تو پھر کیا ہوگا کہ اگر یہ انصاف اور تمہاری گواہی جو ہے, کیونکہ شہداء بھی آیا اور ساتھ ہی قسط بھی آیا, تو جب تم انصاف کرو گے, جب تم گواہی دو گے اللہ کے لیے, تو پھر کیا ہوگا, کبھی تمہارا اپنا نفس ہوگا, کبھی والدین آئیں گے آڑے, والاقربین, اور کبھی رشتہ دار, اور کبھی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ این یکن غنیا اور فقیرا فاللہ اولیٰ بہما, کہ کوئی امیر ہو سکتا ہے غریب ہو سکتا ہے. تو یاد رکھنا کہ ان تمام رشتہ داروں یا پھر امیری غریبی کی بجائے اللہ زیادہ اس بات کا حقدار ہے کہ اسے جو ہے وہ ڈرا جائے, خواہشات کی پوجا نہ کرنا. تو اگر آپ غور کریں تو وہاں پر جو بات کہی جا رہی ہے وہ کیا ہے کہ عدل و انصاف کے معاملے میں جب تم عدل قائم کرنے لگو تو پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اپنے رشتہ داروں کی وجہ سے جو ہے نا انصاف سے جو ہے وہ ہٹ جاؤ, یعنی ان کی فیور. یعنی سورۃ نساء میں فیور کا لفظ ہے, اس کا مدعا کیا ہے کہ رشتہ دار ہیں, کوئی امیر ہے, کوئی غریب ہے, اپنا نفس ہے یا والدین ہے, تو ان کی فیور کی وجہ سے. فیور انسان کیوں کرتا ہے, حمایت, جس سے محبت ہوتی ہے, جس سے تعلق ہوتا ہے, تو اس کی حمایت بعض اوقات انسان کے جب پاؤں کی زنجیر بن جاتی ہے تو وہ عدل جو ہے اس کو نہیں کرتا. اچھا وہاں پہ فیور کی بات ہے اور یہاں پہ مخالفت کی بات ہے. نساء میں فیور ہے اور مائدہ میں دشمنی ہے. کیا کہا, وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا, اور تمہیں نہ ابھارے, شَنَآنُ کے معنی کیا پڑھے آپ نے, دشمنی, اور تمہیں نہ ابھارے دشمنی کسی قوم کی کہ اللہ تعدلو, کہ تم عدل نہ کر سکو. اب آپ دیکھیں سمجھ آ گیا آپ کو بات کے فرق کی. تو ہمارے سامنے دو باتیں آئیں, ایک تو یہ کہ کسی کی فیور ہوتی ہے تو انسان انصاف نہیں کرتا, دوسری بات یہ سامنے آئی کہ کسی سے دشمنی ہوتی ہے نا, غصہ ہوتا ہے, نفرت, کدورت, عداوت, تب انسان انصاف نہیں کرتا. تو یہاں پر اللہ رب العزت نے جو ہے دو چیزوں کی طرف رہنمائی کر دی کہ خواہ معاملہ دوستوں سے حمایت کا ہو یا دشمن, کوئی دشمن ہے یا کسی سے بھی کوئی مخالفت ہو گئی ہے, اس سے تمہارے تعلقات اچھے نہیں ہیں کسی سے بھی. یا تو فیور کی وجہ سے انسان مخالفت پہ جب آتا ہے تو انصاف نہیں کرتا, یعنی فیور کر رہا ہے نا تو اب کیا ہے کہ وہ انصاف کے دامن کو چھوڑ دیتا ہے, یا کسی کی دشمنی انسان کو انصاف نہیں کرنے دیتی. دو ہی چیزیں ہو سکتی ہیں, محبت یا پھر دشمنی. تو دو چیزیں انسان کے تعلق کے اندر جو ہے وہ کمزوری پیدا کرتی ہیں, اس کو کھڑا نہیں ہونے دیتی, اس کو گرا دیتی ہیں, وہ ڈھہ جاتا ہے. تو سچی شہادت اور حق بات کا تقاضا یہ ہے کہ جب بھی فیصلہ کرنے لگو, جب بھی جو ہے وہ اللہ کے لیے حق کی گواہی دینے لگو, تو پھر کیا ہے کہ تمہیں جو ہے وہ جب اللہ کے لیے کرو گے نا تو نہ اپنوں کی حمایت تمہیں روکے نہ دوسروں کی دشمنی تمہارے پاؤں کی زنجیر بنے, ہے نا. تو کرنا کیا ہے کہ سچی گواہی دینے میں کوتاہی نہیں کرنی, سستی نہیں کرنی, بلکہ کیا ہے کہ اچھے طریقے سے عدل و انصاف پر جو ہے وہ قائم رہنا ہے. آپ کو سمجھ آ گئی بات کی؟ سورۃ نساء کی اگر آپ اس آیت کو سمجھنا چاہتی ہیں تو آپ جو ہے وہ سورۃ نساء کی آیت کی تفسیر ضرور سنیے گا. کافی ڈیٹیل میں تفصیل سے اس نے بتایا تھا کہ قسط جو ہے وہ کیسے کرنا ہے, کہ عدل جو ہے آپ نے کیسے کرنا ہے. اور پھر اللہ رب العزت جو ہے وہ کیا فرما رہے ہیں یہاں پر بھی, کہ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ قومن علا اللہ تعدلو, کہ کسی قوم کی دشمنی تمہیں جو ہے وہ کیا کرے, کیسا نہ ہو کہ تم پھر عدل نہ کرو. ٹھیک ہے نا؟ اچھا کیسے کسی قوم کی دشمنی ہو سکتی ہے؟ مثلا جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیچھے جو بشیر بن تامہ کا واقعہ آیا تھا, بشیر کا یا بشیر بن عبیرک تھا اور تامہ تھا, ہاں ان کا جو واقعہ آیا تھا, تو ایک طرف مسلمان تھا دوسری طرف یہودی تھا, وہ تو یہودی پر الزام تھا. تو اب یہ نہیں ہو کہ چونکہ وہ غیر مسلم ہیں تو ان کے خلاف فیصلہ کرنا ہے, بلکہ عدل کے مطابق فیصلہ کرنا ہے. اسی طرح بعض اوقات جو ہے ایک طرف بیٹی ہوتی ہے ایک طرف بہو ہوتی ہے, ایک طرف بیٹا ہوتا ہے ایک طرف بہو ہوتی ہے, نند اور بھابھی ہے نا. ان رشتوں میں کیا ہوتا ہے کہ فطری طور پر انسان اپنی بیٹی اپنے بیٹے کو ترجیح دیتا ہے. مثلا آپ دیکھیں کہ بہو سو رہی ہو صبح کا وقت ہو تو کہتے ہیں کہ لو جی اب سورج تو چڑھ کر دن دوپہر ہو گیا ہے, سورج جو ہے سر پر چڑھ آیا تو یہ کوئی وقت ہے سونے کا. اور بیٹی سے سو رہی ہو تو کہتے ہیں دروازہ بند کر دو بیچاری آرام سے سوئے کیونکہ شور نہ ہو اس کو. یعنی بیٹی کے لیے ہم دروازہ بند کروا دیں کہ وہ آرام سے دیر تک سوتی رہے, اور بہو کو کہیں کہ یہ کوئی شریف بچیوں کے سونے کا ٹائم ہے کہ وہ سو رہی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہی اس بات پہ, میں نہیں کہہ رہی کہ سونا چاہیے یا نہیں سونا چاہیے, میرا یہ ٹاپک نہیں ہے اس وقت. لیکن ہوتا کیا ہے کہ دیکھیں عدل کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. آپ کی وہ بہو ہے کسی کی بیٹی بھی تو ہے نا, ہے نا. اور یعنی اپنی بیٹی کے لیے جو ہمارے دل کے اندر محبت مودت رحمت ہے وہ دوسرے کی بیٹی کے لیے بھی ہونی چاہیے. اور پھر یہ کہ میں اس کی جگہ ہوتی تو کیا کرتی, ہے نا. تو اسی طرح جو ہے یعنی انسان جو ہے آپ میکے جاتی ہیں اپنے, وہاں پہ امی اور بھابھی کے مسائل آپ کے سامنے آتے ہیں, ہے نا. آپ بہت دنوں بعد جاتی ہیں, آپ بھابھی کی بات کیسے سنتی ہیں امی کی کیسے سنتی ہیں؟ امی کی فیور تو نہیں کہیں کرتی. میرا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کی ہم مخالفت کریں, لیکن عدل جو ہے وہ اہم ہے. تو عدل جو ہے کیسے کرنا ہے, جیسے سورۃ الرحمن میں بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تطغوا فی المیزان واقیم الوزن بالقسط ولا تخسر المیزان, کہ تم کیا کرو کہ جو میزان ہے اس میں سرکشی نہیں اختیار کرو, اور وزن جو ہے جو بھی پیمانے ہیں ناپ تول ہے اس میں کیا کرو قسط کے ساتھ کرو, اور پیمانے جو بھی تم کمی اس میں کوئی بھی کمی پیشی نہ کرو. اور کہیں ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ جیسے آسمان اور زمین جو ہے نا یہ بھی عدل پر قائم ہے, یعنی اگر سورج جو ہے وقت پر نہ نکلے تو عدل قائم نہیں رہے گا, کائنات ختم ہو جائے گی, قیامت کی یہ بھی نشانی ہے. تو ہمیں قسط تو کرنا ہے اور عدل بھی کرنا ہے, اور کس طرح کرنا ہے, زندگی کے تمام شعبوں میں, معاشرتی ہے سیاسی ہے معاشی ہے, اور یہ عام زندگی میں بھی لفظ آتا ہے. کیسے آتا ہے؟ مثلا آپ نے پیچھے پڑھا تھا کہ گواہی دینے والا گواہی کیسے دے گا, کہ ولا یدار کاتب ولا شہید, کہ جب گواہی وہ دے گا تو گواہی دینے والے کو تنگ نہ کیا جائے, کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ پھر عدل نہ کر سکے. اچھا آپ دیکھیں ٹیچر ایگزام میں پیپر چیک کرتے ہیں تو وہ بھی جو ہے وہ کیا ہے, کون قوامین للہ شہداء بالقسط, کہ اب جو ہے وہ جس بھی بچے کا پیپر جب چیک کریں تو ایسا نہ ہو کہ اس میں جو ہے وہ کسی کو نمبر دے دیں اور کسی کو نہ دیں, کسی کی فیور کر دیں اور کسی کی کوئی بچہ اسٹوڈنٹ ٹیچر کو اچھا نہیں لگتا تو اس کے ساتھ جو ہے وہ دشمنی کر لیں. تو پیپر پہ نمبر لگانا بھی جو ہے یہ حق کی گواہی دینا ہے, شہداء بالقسط ہے نا. اب آپ دیکھیں کہ ایک کو زیادہ دے رہے ہیں ایک کو کم دے رہے ہیں, قسط یہ نہیں ہے کہ دونوں کو ایک جیسے دے رہے ہیں, ہر صاحب حق کو اس کا حق دیا جا رہا ہے پر درجہ بدرجہ دیا جا رہا ہے. یہ آپ کو شاید اس مثال سے سمجھ آ جائے گی کہ جو اچھا اسٹوڈنٹ ہے وہ اچھا کر رہا ہے تو اس کے مطابق, جو کمزور ہے جس نے جیسا بھی لکھا ہے آپ اس کے مطابق دے رہے ہیں, لیکن اس میں نہ کسی کی فیوریزم چلے گی اور نہ کسی کی دشمنی چلے گی. یعنی جو جس کا جو حق بنتا ہے آپ اس کو جو ہے وہ ادا کریں گے. اسی طرح جیسے ووٹ دینا بھی حق کی گواہی دینا ہے نا, کسی کو جب ووٹ دیں تو یہ نہ دیکھیں کہ فلاں اچھا نہیں لگتا, فلاں ذات اچھی نہیں لگتی, فلاں امیر ہے فلاں غریب ہے. تو جب بھی ووٹ دینے کا وقت ہو تو پھر بھی اچھے سے جو ہے وہ ہمیشہ ہی اس کا استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ ووٹ جو ہے یہ ایک گواہی بھی ہے، دوسرا یہ ایک وکالت بھی ہے کہ آپ کسی کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں. تو نیک آدمی کو مطلب چننا یہ ہماری کیا بنتی ہے؟ ذمہ داری بنتی ہے. تو یہاں پر بھی اللہ رب العزت جو ہے وہ ہم سے کیا چاہتے ہیں کہ زندگی کے تمام معاملات میں جو بھی اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ ہم اس میں جو ہے وہ عدل کو قائم رہنے والے جو ہیں وہ بن جائیں. اور اگر ہم نے عدل کو قائم نہ کیا تو کیا ہے کہ کائنات کے اندر، نظام کے اندر جو ہے وہ کیا پیدا ہو جائے گا، ہے نا، عدل، توازن نہیں رہے گا، بگاڑ آ جائے گا. کہ اور جب کائنات کے اندر بگاڑ آئے گا تو پھر کیا ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ دنیا کی جو ہے وہ متاثر ہوگی. جیسے گھر کے اندر جب عدل نہیں ہوتا تبھی متاثر ہوتا ہے نا، جیسے میاں جو ہے وہ شادی کرنے کرتا ہے ایک سے زیادہ بیویوں سے، ہے نا، اس اجازت سے فائدہ اٹھاتا ہے لیکن عدل نہیں کرتا، عدل کی شرط ہے نا وہاں پہ بھی، تو پھر کیا ہے کہ گھر کے اندر جو ہے وہ بگاڑ آ جاتا ہے. تو اللہ رب العزت کیا چاہتے ہیں کہ عدل کیا جائے زندگی کے تمام معاملات میں، اے دلو. اور اللہ تعالیٰ کو یہ چیز اتنی پسند ہے کہ پوری زندگی پر یہ چیز جو ہے وہ حاوی ہے کہ زندگی کے تمام معاملات میں انصاف کے علم بردار بنے اور پھر اللہ کے لیے جو ہے وہ بنے، یعنی انصاف کو کے جھنڈے کو لے کے اٹھنا ہے. اور بے جہاں پہ بھی کسی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ظلم ہو رہا ہے، تو اس کی جگہ جو ہے وہ لوگوں کو عدل جو ہے وہ فراہم کیا جائے. اور اللہ تعالیٰ کو یہ چیز اتنی پسند ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بھی ہمیں اس کی اہمیت کا جو ہے وہ اندازہ ہوتا ہے. اور کیسے اندازہ ہوتا ہے کہ قریش کے خاندان کی کسی عورت نے جو ہے وہ چوری کی تھی نا، تو آپ نے کیا کہا تھا کہ اگر میری سگی بیٹی فاطمہ بھی چوری کر دی، ہاں، تو پھر میں اس کے ہاتھ جو ہے وہ کاٹ دیتا، ہے نا. تو اسی طرح سے جو ہے وہ ہمیں یہ بات بھی جو ہے وہ پتہ چلتی ہے کہ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کا زمانہ تھا اور ایک یہودی کی زرہ جو تھی وہ مطلب حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زرہ گم ہو گئی تھی اور یہودی کے پاس آئی تھی، تو جب عدالت میں وہ گئے تھے تو کیا ہوا تھا کہ جو حاکم وقت تھا اس نے کیا کیا تھا، جو اس وقت فیصلہ کورٹ میں کر رہا تھا، اس نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھی بٹھایا نہیں تھا، اگر اس کو نہیں بٹھایا تھا، ہے نا، دونوں کے ساتھ انصاف کیا تھا. اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے تھے یہ زرہ میری ہے، حالانکہ وہ امیر المومنین تھے، وقت کے امیر تھے، لیکن جو جج تھا انہوں نے زرہ حضرت علی کو نہیں دی، حالانکہ پتا تھا کہ یہ جھوٹ نہیں بول سکتے. کیوں نہیں دی تھی؟ انہوں نے کہا تھا کوئی گواہ لائیں، کوئی دلیل لائیں. تو گواہ وہ کس کو لے کر آئے؟ ایک اپنے بیٹے حضرت حسن کو، دوسرے اپنے غلام قمبر کو. تو جو عدالت کا جج تھا اس نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تھا کہ بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں قبول نہیں ہو سکتی اور غلام کی گواہی آقا کے حق میں قبول نہیں ہو سکتی. اور یہ کہہ کہ زرہ جو تھی وہ یہودی کو دے دی. اور وہ شخص اتنا متاثر ہوا کہ امیر المومنین یعنی وقت کا امیر بھی جو ہے یہ زرہ نہیں لے سکا، حالانکہ اس کو پتا تھا کہ اس کو راستے میں گری ہوئی ملی تھی، جاتے ہوئے کہیں آپ کی گر گئی تھی. تو وہ اتنا متاثر ہوا کہ اس نے جو ہے وہ اسلام قبول کر لیا، ہے نا، یعنی چوری کی، یا بعض لوگ کہتے ہیں کہ گر گئی تھی. تو اس سے ہمیں کیا بات پتہ چلتی ہے کہ یعنی یہ ہے حق کی گواہی. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا وہ واقعہ آپ کو اچھی طرح یاد ہے نا کہ قاضی شرح نے جو فیصلہ کیا تھا کہ آپ نے ایک بدو سے گھوڑا لیا تھا اور کہا تھا کہ میں ذرا اس کو چیک کر کے دیکھوں، جب بیٹھے تو گھوڑا جو تھا وہ گرا اور لنگڑانے لگا، اور اس نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بدو کو کہا کہ میں نہیں یہ گھوڑا لینا چاہتا. بدو نے کیا کہا تھا؟ بدو نے کہا کہ یہ تو صحیح نہیں ہے، جب میں نے تمہیں دیا تھا تب تو ٹھیک تھا، اب فیصلہ پھر جو ہے قاضی شرح کی عدالت میں گیا. قاضی شرح نام ہے، شرح شین را یا ہا. جب ان کی عدالت میں گیا تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ قاضی شرح نے یہ کہا تھا امیر المومنین یا تو گھوڑا ویسے ہی واپس کر کے دے جیسا آپ کو بدو نے دیا تھا، یا پھر آپ اس کو خرید لیں. یہ تھا عدل نا. تو اب وہ گھوڑے کی ٹانگ تو ٹھیک نہیں کر سکتے تھے کیونکہ وہ اس میں لنگڑاہٹ پیدا ہو گئی تھی. تو یہ ہے عدل، انصاف، ہے نا. تو یہ ملے جلے لفظ ہمیں ملتے ہیں. اور کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ کہ زندگی کے تمام معاملات میں عدل جو ہے وہ قائم کرنا چاہیے. نہ تو کسی کی حمایت ہمیں عدل سے روکے اور نہ کسی کی دشمنی. بعض اوقات اچھے لوگ، کچھ لوگ اچھے کام کرتے ہیں لیکن ہمارے دشمن ہیں، یا آپ کو کسی سے دشمنی ہے، تو آپ کیا کرتے ہیں کہ پھر عدل نہیں کرتے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ عدلو, یہ آرڈر کا صیغہ ہے, وہ اقرب للتقوی, یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے, یعنی عدل تقوی سے اقرب ہے. تقوی کیا ہے؟ تمام دین اور شریعت کی روح ہے, اور اہل ایمان کے ہر قول فعل کے لیے کیا ہے, وہ کسوٹی ہے. تو کیا کرنا چاہیے کہ ہر حال میں جو ہے وہ عدل کرنا چاہیے. اور تقوی کا مقام کیا ہے کہ تمام نیکیاں جو ہے نا تقوی کی بنیادوں سے جو ہے نا وہ پھلتی پھولتی ہیں. تو عدل بھی تب کریں گے جب تقوی ہوگا, احسان بھی آپ تب کریں گے جب تقوی ہوگا, شکر گزاری بھی تب کریں گے جب تقوی ہوگا, اچھے کام آپ تب کریں گے جب تقوی ہوگا. یعنی اللہ کا ڈر اور خوف انسان کو نیکیوں پر آمادہ کرتا ہے. تو کیا ہے, ہوا اقرب للتقوی, یہ تقوی بہت ضروری ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ, اوپر بھی آپ دیکھیں کہ سمعنا وأطعنا کے بعد کیا تھا, وَاتَّقُوا اللَّهَ, اور یہاں پہ بھی کیا ہے, وَاتَّقُوا اللَّهَ, اور اللہ سے ڈرتے رہو. کیوں کیوں, اِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ, جو کچھ تم کام کرتے ہو اللہ اسے پوری طرح جو ہے وہ باخبر ہے. تو یہ ہے عدل, اور یہ ہے قسط, اور یہ ہے ایمان کا تقاضا, اور یہ ہے تقوی کا تقاضا, کہ انسان جو ہے پوری زندگی جو ہے وہ اپنے کسی معاملے میں کمزوری نہ دکھائے. اور یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ جب کوئی کسی سے دشمنی ہو اور وہ اچھا نہ لگتا ہو, تو ویسے ہی وہ چونکہ وہ اچھا نہیں لگتا تو کیا ہے کہ انسان بعض اوقات پھر عدل نہیں کرتا نا, انصاف نہیں کرتا. تو یہ ضروری ہے کہ عدل انصاف کیا جائے. اور یہ یاد رکھیے گا کہ عدل اور انصاف پر ہماری معاشرتی زندگی, سیاسی زندگی, تمدنی زندگی اس کی بنیاد ہے, کہ زندگی کے تمام معاملات میں ہم جو ہے وہ عدل کریں. اچھا یہ بھی اس عدل میں یہ بھی آ جاتا ہے کہ جسم کے اعضاء کے ساتھ عدل کیا جائے. اس کا عدل کیا ہے کہ آنکھوں سے غلط چیزیں نہ دیکھی جائیں, کانوں سے غلط چیزیں نہ سنی جائیں, زبان سے غلط باتیں نہ کی جائیں. اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو پھر ہم نے عدل کا حق, جسم کے اعضاء کا عدل کا حق ادا نہ کیا, ہے نا. تو یہ بھی عدل میں آتا ہے. پھر اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں کہ اگر تم عدل کرو گے, متقی بنو گے, شکر گزاری کی روش پہ چلو گے, پھر کیا ہے, وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات, یہ وعدہ کیا ہے اللہ نے ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے. تو ایمان اور عمل صالح جو ہے وہ لازم اور ملزوم ہے. یہ بات یاد رکھیے, ایمان جسٹ لائک اے سیڈ, ایمان کیا ہے, اس کی مثال بیج کی سی ہے. بیج اچھا ہو, بیج عمدہ ہو تو کیا ہے کہ اس سے پھر کیا ہوتا ہے کہ اچھے پھل پھول نکلتے ہیں, اور وہ کیا ہے, عمل صالح کے. اور بیج ہم نے ایمان کا بیج کہاں لگانا ہے, دماغ کی زمین پر, دل کی زمین پر کاش کرنا ہے. دل سخت نہیں ہونا چاہیے, دل بنجر نہیں ہونا چاہیے, ہے نا. جو بھی اگر دل اور دماغ کے اندر فضول باتیں ہیں, کوئی بشز ہیں, کانٹ جھنکار ہے, تو اس کو نکال دیں, زمین کو صاف کریں پہلے. کیونکہ عام زمین پر بھی آپ عمدہ بیج اگر بونا چاہیں, اگر زمین کے اندر جھاڑیاں لگی ہوئی ہیں تو کچھ بھی نہیں نکلے گا, ہے نا. تو کیا کرتے ہیں آپ, زمین کو صاف ستھرا کرتے ہیں, سب گھاس چیزیں ہٹا کر پھر کیا کرنا ہے, پھر اس کے اندر بیج لگانا ہے. تو دل اور دماغ کے اندر بھی جو فاسد عقیدہ ہے, فاسد غلط خیالات ہے, مشرکانہ کافرانہ, ان کو ہٹایا جائے اور ایمان کا بیج بویا جائے. ایمان وہی جو آپ پہلے پڑھ چکی ہے, کیا کیا ہے اس میں آتا, امن تو باللہ وملائکته وکتبه ورسله والیوم الاخر والقدر خیره وشره من اللہ تعالی والباعث بعد الموت. تو ان تمام چیزوں پر ایمان جو ہے وہ ضروری ہے. پھر کیا کرنا ہے, وعمل الصالحات, کے عمل صالح کرنے ہیں. تو پھر کیا ملے گا, لہم مغفرت واجر عظیم, کہ اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہے مغفرت کا اور بڑے اجر کا, ہے نا. تو دو کام آپ کر رہے ہیں, ایمان اور عمل صالح, اور عمل صالح میں سب آ گیا, عدل بھی آ گیا, قسط بھی, شکر بھی, سب کچھ عمل صالح پوری زندگی پر حاوی ہے. تو فائدہ کیا ہوگا, پھر اللہ تعالیٰ بخش دیں گے انسان, یعنی چھوٹی موٹی غلطیاں کوتاہیاں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیں گے. صرف معاف ہی نہیں کریں گے, پھر کیا ہوگا, وہ اجر عظیم, بڑا اجر بھی ملے گا. والذین کفروا وکذبوا, اور رہے وہ لوگ جنہوں نے جو ہے وہ جھٹلایا, یعنی کفر کیا, وکذبوا اور جھٹلایا, یعنی جو اللہ تعالیٰ سے کفر کریں اور اللہ کی آیات کو جھٹلائیں. وکذبوا بآیاتنا, ہماری آیات کو, ہماری سے مراد کس کی آیتیں ہیں, اللہ تعالیٰ کی آیتیں ہیں. تو ان کو کیا ملے گا, اولئک اصحاب الجحیم, تو ان کے لیے جو ہے وہ کیا ہے, جہیم ہے. آپ کو پتا ہے نا شیر کا گھورنا, جہیم کا روٹ ورڈ جیم ہا میم, جہم, ہے है ना, और जैसे शेर गुस्से में होता है तो क्या करता है, घूरता है, और इसी तरह जहन्नुम जो है यानी वो भी क्या है कि अजाब है उसके अंदर, उसके वो गुस्से में है। कबूर रिजतिल जहीम लिमन यरा, हर तरह का अजाब जहन्नुम के अंदर है। और अल्लाह ताला कहते हैं कि जहन्नुम वाले कौन हैं, जहन्नुम की सोहबत कौन लोग पाएंगे, वो लोग जिन्होंने कुफर किया और हमारी आयात को झुठलाया। तो अल्लाह ताला की आयात को झुठलाने से क्या मुराद है कि उन्होंने अलस्तु बिरब्बिकुम का अहद जो है वो तोड़ दिया, और उसमें क्या है अदल और किस्त को कायम ना किया, और उसमें क्या है कि यानी जो अल्लाह रब्बुल इज्जत चाहते थे उसके हट कर उन्होंने जो है वो अमल किया। तो जाहिर है कि अल्लाह ताला को ये चीजें जो है वो भी फिर पसंद नहीं आती। तो क्या करना चाहिए, यानी ईमान और अमले सवाले होना चाहिए, कुफर और तकजीब अल्लाह की आयात की नहीं होनी चाहिए, अल्लाह की आयात को झुठलाना नहीं चाहिए। तो फिर क्या होगा कि जहन्नुम की बजाय मगफिरत और बड़ा अजर जो है वो मिलेगा। वो इतने मैं कहती हूँ किसी की, अगर किसी को ये पता चल जाए कि उसके सारे गुनाह माफ हो गए हैं तो इससे बढ़कर उसकी खुशकिस्मती क्या हो सकती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने नेक थे लेकिन इस्तग़फ़ार करते रहते थे, मग़फ़िरत की दुआ मांगा करते थे, है ना। तो उम्मत मुस्लिमा को भी, हम सबको भी इसकी जो है वो फिक्र करनी चाहिए। फिर फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू उज़्कुरू, ऐ वो लोगों जो ईमान लाए हो याद करो, किसको, नेमतुल्लाहि अलैकुम, अल्लाह की उस नेमत को जो तुम पर की। तो क्या वो नेमत थी, इज़ हम्मा क़ौमुन अन यबसुतू इलैकुम, कि जब इरादा किया था एक कौम ने क्या करें कि अन यबसुतू इलैकुम, कि वो तुम पर जो है अपने हाथों को बढ़ाएं, यानी तुम्हें तुम पर हमला करें, तुम्हें नुकसान पहुंचाएं। फकफ़ा अयदियहुम अनकुम, तो अल्लाह ताला ने तुमसे हाथ उठने से रोक दिए। वत्तकुल्लाह, और डरो अल्लाह से, वअलल्लाहि फलयतवक्कलुल मुमिनून, तो क्यों अल्लाह से डरना चाहिए, क्योंकि तकवा जो है, तकवा के बगैर कुछ नहीं हो सकता, है ना। तो और तवक्कुल करने वालों को, यानी किनको तवक्कुल अल्लाह पे करना चाहिए, ईमान लाने वालों को, तो ईमान लाने वालों को अल्लाह ही पर जो है वो तवक्कुल करना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर जो है कि इस आयत में, आयत 11 सूरत अल माईदा, तो इसमें खास तौर पर अल्लाह ताला ने जो कहा कि नेमत को याद करो, तो क्या नेमत मुराद है जिसको याद करने को कहा गया है। दूसरी बात यह कि वो कौन सी कौम थी, वो कौन से लोग थे जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है वो, या मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने का इरादा किया था। तो इस सिलसिले में आप देखें कि पहली बात तो ये कि उस गुरु नेमत अल्लाह में इस्लाम की नेमत मुराद है, कि इस्लाम की नेमत को जो है वो याद किया जाए, ये अल्लाह का एहसान है। क्यों, अहले अरब की दुश्मनियां भी इस्लाम की वजह से जो है वो खत्म हो गई थी। अच्छा, आपको क्या लगता है कि आप कुरान की क्लास में अब आते हैं, 6 महीने तकरीबन हो गए, आपको लगता है कि आपको अपने अंदर फर्क लग रहा हो, ऐसा महसूस होता है आपको, क्यों, क्योंकि इस्लाम की नेमत ऐसी चीज है, इस्लाम ऐसी दौलत है कि जितना ज्यादा आप कुरान में, दीन में, इस्लाम में, हदीस में मसरूफ होते हैं ना, आप इधर उधर की बातों के लिए आपके पास वक्त ही नहीं रहता, किसी ने क्या कह दिया, कोई क्या कह रहा है, क्या हो रहा है, आप आपका ना दिल का किबला दुरुस्त हो जाता है, आप फोकस करते हैं। तो वो मक्का के लोग जो पानी पिलाने पे झगड़ा करते थे, जो घोड़ा आगे दौड़ाने पे झगड़ा करते थे, छोटी 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 बातों पे झगड़ा करते थे ना, मामूली सी बात है, और आजकल हमारे घरों में भी छोटी छोटी बातों पर लड़ाइयां होती हैं, कि उसने मुझे सलाम क्यों नहीं किया, वो मेरे पास सुबह कमरे में हाजिर क्यों नहीं हुआ। एक दफा किसी के घर, जैसे यानी सास उसकी कुछ अरसा एक बेटे के पास रहती थी, कुछ अरसा दूसरे बेटे के पास रहती थी, कुछ अरसा तीसरे बेटे के पास रहती थी, तो पता चला कि घर में मसला हो गया, लड़ाई हो गया। मैंने कहा क्यों, खैरियत, तो पता चला कि जो उनके कमरे को सेट किया गया, यानी बहुत अच्छे से सारी सेटिंग थी, नौकर चाकर भी थे, सब बातें, लेकिन पेस्ट नहीं चेंज किया गया, ब्रश के लिए जो पेस्ट होता है ना जैसे, तो चेंज नहीं हुआ, तो इसका मतलब है कि उनको इज्जत और अहमियत ही नहीं दी गई। समझ आई बात की आपको, तो ये यानी वक्त वक्त की बात है ना, कि उस वजह से घर में जो है वो झगड़ा हो गया। और बाज़ों का क्या होता है कि जो बूढ़े और बुजुर्ग होते हैं वो भी छोटे बच्चों की तरह होते हैं, है ना, क्योंकि अल्लाह ताला खुद कहते हैं कुरान में कि मैं जब कोई शख्स अपनी जवानी को पहुंचता है तो मैं उसको उसके यानी बुढ़ापे में क्या करता हूँ, उसके बचपन की तरफ फिर लौटा देता हूँ, ताकि सब कुछ समझने के बाद वो कुछ ना समझे। تو کیا ہوتا ہے ایسے میں کہ مثلا ایک گھر میں اس وجہ سے یعنی مسئلہ ہو رہا تھا کہ اگر جو ہے یعنی فرض کیا کہ یعنی چائے آپ نے دے دی صبح صبح اٹھ کر تو انہوں نے کہا کہ اچھا اور یعنی میں خالی پیٹ جو ہے خالی پتہ نہیں منہ یا خالی پیٹ اپنے کلیجے کو اسے ساڑوں, جب نہیں مطلب دی تو پھر یہ کہ احساس ہی کوئی نہیں کہ کیوں نہیں دی. تو اب یہ کہ کیا بہو ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ناراض ہونا شروع کر دیں, ہے نا؟ اس لیے کہ جو بوڑھا ہے بزرگ ہے اس کو سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیا کہہ رہا ہے, اور بہو کو پھر بھی سمجھایا جا سکتا ہے. ہو سکتا ہے جو بوڑھا اور بزرگ ہے اس کو سمجھایا نہ جا سکے, لیکن رشتے ناطے بڑے نازک ہوتے ہیں, چھوٹی چھوٹی باتیں ہی ہوتی ہیں نا, اور وہ مسائل سے انسان جو ہے پھر وہ گزرتا ہے. تو کیا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے نا اپنے دل کے اندر سمندر جیسی وسعت مانگنی چاہیے اور پہاڑ جیسی اپنے ظرف کے اندر مضبوطی مانگنی چاہیے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر نہ پریشان نہ ہوا جائے. تو اسلام کی نعمت کیا ہے, لوگوں کو بہت بڑی نعمت ہے. اگر جو ہے وہ آپ کے پاس سونے چاندی کے ڈھیر ہوں, آپ کا بہت بڑا گھر ہو, آپ جو ہے بہت امیر ہوں, یعنی بہت کچھ ہے نا, بہت بڑی بات ہے, لیکن اگر اسلام کی دولت نہیں ہے, قرآن کی دولت نہیں ہے, تو یہ سونے چاندی کے ڈھیر آپ کے مسائل کو حل نہیں کریں گے, بڑا گھر بھی سکون نہیں دے گا. کتنے لوگ ہیں بڑے بڑے گھروں میں رہتے ہیں, رات کو نیند نہیں آتی, ہر وقت ایک ڈر خوف وحشت ویرانی, اور پھر اب تو ڈپریشن بہت عام ہو گیا ہے. صرف یہی نہیں پاکستان میں بھی سنتے کیا ڈپریشن, اس کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے, اور مسلمانوں کو ڈپریشن ہو بھی نہیں سکتا. جہاں ایمان ہے وہاں مایوسی نہیں ہو سکتی, وہاں بدلی نہیں ہوتی, ہے نا؟ تو کیا ہے, ایمان کی دولت بہت بڑی دولت ہے. تو کیا کرنا چاہیے, اپنے آپ کو مصروف رکھنا چاہیے, اور کس میں مصروف رکھنا چاہیے, اچھی ایکٹیویٹیز میں, جیسے قرآن مجید کو حاصل کرنے میں, دین اسلام کو حاصل کرنے میں. اور جب اس میں ہم اپنے آپ کو مصروف رکھیں گے نا, تو فضولیات کے لیے, غلط اور فضول کاموں کے لیے ہمارے پاس کوئی وقت نہیں رہے گا. اس نے کیا کہا, اس نے کیسے دیکھا, اس نے ایسی باتیں کہہ دی, چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بیٹھے ہوئے رو رہے ہوتے ہیں, ہے نا؟ تو پھر کوئی لگتا ہے کہ ہمارا تو مقصد ہی کچھ اور ہے, ہماری تو زندگی کی تمنا ہی کچھ اور ہے, ہے نا؟ زندگی پھر رہی تھی بھٹکتی ہوئی, میری خانہ بدوشی کو گھر مل گیا. تو جب اسلام جس کو مل جائے, جس کو قرآن کی دولت مل جائے, تو اس کی خانہ بدوشی کو گھر مل گیا. اب اس کا دل بڑا ہو جاتا ہے, اب وہ بڑا سکون میں ہوتا ہے, بڑا اطمینان میں ہوتا ہے. کیوں؟ وہ اس نعمت کو, اللہ کی کو یاد کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے وہ عطا کی ہے. کہ لڑائیاں جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں. جن گھروں میں قرآن نہیں ہے نا, تو وہاں لڑائیاں ہیں, وہاں شیطان ہے. جن دو لوگوں کے درمیان اسلام اور تقویٰ نہیں ہے نا, قرآن نہیں ہے, وہاں پہ بھی لڑائیاں ہیں. وہ میاں بیوی دو ہو سکتے ہیں, اولاد اور والدین آپس میں ہو سکتے ہیں, وہ دیرانی اور جٹھانی ہو سکتی ہے, نند اور بھابھی ہو سکتی ہے, حتیٰ کہ سگی دو بہنیں اور دو بہن بھائی بھی ہو سکتے ہیں, دو ہمسائے بھی ہو سکتے ہیں, اور دو دوستیں بھی ہو سکتی ہیں. تو کیا کرنا چاہیے, قرآن کی دولت سے اپنے سینے کو منور کرنا چاہیے, اس کے لیے وقت لگانا چاہیے. آج ہم بہت اچھی ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں, ساری چیزیں بہت ہیں اچھی ہیں, لیکن سب سے اچھی قرآن کی دولت ہے. اگر ہم لکھ نہیں سکتے تو سن تو سکتے ہیں نا, ہے نا؟ ہم ہو سکتا ہے آپ خود عمل کرنے کی کوشش کریں, دوسرے کو بتائیں, ہو سکتا ہے وہ آپ سے بھی زیادہ اچھا عمل کرے, تو آپ کے لیے یہ چیز جو ہے وہ صدقہ جاریہ بن جائے گی. تو یہاں پہ دوسری بات جو ہے وہ کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے جو ہے وہ یہاں پر اس آیت میں جو ہے وہ, ایک تو اسلام کی نعمت عام مراد ہے, اور دوسرا نعمت سے مراد کیا ہے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا تھا کہ وہ جو ہے وہ کیا کریں عمرہ کریں. تو جب عمرے کے لیے گئے تھے تو اہل مکہ نے عمرہ کرنے دیا تھا کہ نہیں کرنے دیا تھا, اور اہل مکہ کیا چاہتے تھے کہ آپ پر حملہ کر کے آپ کو ختم کر دے, آپ اور آپ کے صحابہ کو, اور ان کو پتا تھا کہ یہ کوئی اسلحہ کوئی تیاری کے ساتھ بھی نہیں آئے. تو یہ ہے کہ اس نعمت کو یاد کرو کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے حالات پیدا کر دیے کہ وہ اپنے ارادے کو پورا نہ کر سکے. یعنی صلح حدیبیہ ہو گئی, اور صلح حدیبیہ میں بظاہر یہ لگ رہا تھا کہ مسلمانوں نے دب کر صلح کی, الٹا اس کا فائدہ کیا ہوا کہ اسلام پھیلا اس سے, ہے نا؟ جنگ وغیرہ جو تھی اس کا خاتمہ ہو گیا. اور کچھ ہمیں احادیث بھی ملتی ہیں کہ کیا نعمت تھی, کس کو یاد کرنا چاہیے, اور کیا کہ کس طرح اللہ نے دوسرے کے ہاتھ جو ہے آپ پر گرنے سے روک دیے. یہ ہے نا, اس ہم قومن کے جب ایک جماعت نے ارادہ کیا ایبسطو الیکم ایدیہم, کہ وہ اپنے ہاتھ تم پر ڈالے سے کیا مراد ہے, تم پر حملہ کرے, تو اللہ تعالیٰ نے کیا فکف ایدیہم عنکم, تو ان کے ہاتھ تم پر اٹھانے سے روک دیے، یعنی تمہیں ان کو حملہ نہیں اللہ تعالیٰ نے کرنے دیا. اس سلسلے میں ایک تو حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ملتی ہے کہ اہل مکہ کے 80 آدمی 80 ہتھیار وغیرہ لے کر مسلح ہو کر تنیم پہاڑ کی جانب سے رسول اللہ پر حملہ آور ہوئے. تنیم جو ہے تا نون عین یا میم، تنیم جو ہے یہ ایک پہاڑ کا نام ہے. تو وہ اس جانب سے رسول اللہ پر حملہ آور ہوئے، وہ یہ چاہتے تھے کہ آپ اور آپ کے اصحاب غافل ہوں تو حملہ کر دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پکڑ کر قید کر لیا، پھر انہیں چھوڑ دیا. تو اللہ عز و جل نے یہ آیت نازل فرمائی، یہ امام مسلم کی روایت ہے. آگے سمجھ آپ کو کہ 80 آدمی جو آپ پر حملہ کرنا چاہتے تھے، کیوں؟ جب آپ کو پتہ نہ چلے، غفلت میں ہوں، تو اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا انہیں پکڑا، انہیں قید کر لیا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی. دوسری، حضرت سلمہ بن اقوا کہتے ہیں کہ میرے چچا عامر نے قبیلہ، ایک قبیلہ تھا جس کا نام تھا ابلات، عین با لام الف تا. قبیلہ ابلات کے ایک آدمی جس کا نام تھا مکرز، میم کا رازے، مکرز، مکر نہیں جیسے لکھتے ہیں مکر، مکر لکھ کے زا لکھ دے، مکرز. قبیلہ ابلات کے ایک مکرز نامی شخص کو، جو ایک جھول پڑے ہوئے گھوڑے پر سوار اور 70 مشرکوں کا ساتھی تھا، یعنی ایک ایسا گھوڑا تھا جس پہ جیسے ہوتا ہے نا کوئی چادر وہ ڈالی ہوئی ہوتی ہے، جھول سے ڈالی ہوئی ہوتی ہے، کوئی چیز ڈالی ہوئی ہوتی ہے جس پر بیٹھتے ہیں، تو ایک گھوڑا جس پر جھول پڑی ہوئی تھی اس پر وہ سوار تھا اور 70 مشرک اس کے ساتھ. اس نے وہ 70 مشرکوں کو لے کر گھیر کر رسول اللہ کے پاس آ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مشرکوں کی طرف دیکھا، پھر فرمایا انہیں چھوڑ دو، عہد نامہ حدیبیہ کی بد عہدی کے گناہ کی ابتدا بھی انہوں نے کی اور تکرار بھی انہی سے ہوئی. تو اس سلسلے میں یہ آیت نازل ہوئی کہ جب صلح نامہ ہو چکا تھا حدیبیہ کا، تو پھر تو ان کو اکٹھا نہیں ہونا آنا چاہیے تھا، حملہ کرنے کے لیے نہیں سوچنا چاہیے تھا. تو یہ امام مسلم کی یہ بھی روایت ہے. یعنی ایک تو کہتے ہیں کہ یہ آیت خاص طور پر صلح حدیبیہ کے سلسلے میں نازل ہوئی، اور دوسرا کیا کہتے ہیں کہ دور نبوی میں کئی دفعہ ایسے حالات پیش آئے کہ کبھی کفار مکہ نے جنگ کے ذریعے، کبھی یہودیوں نے سازش کے ذریعے، کبھی منافق جو تھے، یعنی مختلف طریقے سے اسلام کو، مسلمانوں کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو ختم کرنے کی سازش کی گئی. تو اللہ رب العزت کیا کہتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا کہ جب ایک گروہ تم پر حملہ کرنا چاہتا تھا تو اللہ نے اپنے ہاتھ جو تھے وہ اٹھنے سے ان کے ہاتھ تم پر روک دیے. یعنی کیا کیا؟ اللہ نے تمہاری حفاظت کی. اس میں آپ کو میں نے وہ واقعہ بھی سنایا تھا نا کہ آپ ایک درخت کے نیچے آرام کر رہے تھے اکیلے، آپ نے ہتھیار اوپر درخت پر لٹکایا ہوا تھا، دشمنوں میں سے ایک گاؤں کا ایک بدو آ گیا اور اس نے موقع غنیمت جانتے ہوئے وہ ہتھیار جو تھا اٹھا لیا، تلوار، اور آ کر آپ سے کہا کہ میں یمنا ہوں کا منی، آپ کو میرے ہاتھ سے کون بچا سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے دھڑک جواب دیا اللہ عز و جل. اور اس نے پھر کہا میں یمنا ہوں کا منی، آپ کو میرے ہاتھ سے اب کون بچا سکتا ہے؟ آپ نے پھر فرمایا اللہ عز و جل. دو تین مرتبہ اس طرح جب بات ہوئی تو اس کے اوپر آپ کا ایک روب تاری ہو گیا اور وہ کپ کپانے لگا اور اب تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے کیا کہا کہ اب اٹھا لی اور پھر پوچھا کہ اب تمہیں میرے ہاتھ سے کون بچائے گا، ہے نا؟ تو وہ شخص جو تھا وہ پریشان تھا، اب اس کو جو ہے وہ کوئی بھی بات آگے سے نہیں آ رہی تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو جو ہے وہ معاف کر دیا. پھر اسی طرح ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کعب بن اشرف یہودی تھا، ایک سردار تھا یہودیوں کا، اس نے بھی رسول اللہ کو اپنے گھر بلا کر قتل کرنے کی سازش کی تھی اور آپ کو وحی کے ذریعے اس کی اطلاع دے دی گئی تھی. اسی طرح کہتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ نا قبیلہ بنو ندیر کے پاس گئے تھے. قبیلہ بنو ندیر کس کا تھا؟ مشرکوں کا تھا، کس کا تھا؟ یہودیوں کا تھا. مشرک تو مشرک تھے، اہل مکہ میں سے تھے، لیکن یہودیوں میں جو تین مشہور قبیلے تھے ان میں سے ایک قبیلہ بنو ندیر بھی تھا. تو قبیلہ بنو ندیر نے کیا کیا تھا کہ آپ کو ایک دیوار کے نیچے بٹھا کر باتوں میں مشغول کرنا چاہا، اور دوسری طرف عمر بن جہش کو اس کام پر مقرر کیا کہ دیوار کے پیچھے سے اوپر چڑھ کر پتھر کی ایک چٹان آپ کے اوپر جو ہے ڈال دے. تو تب بھی آپ کو وحی کے ذریعے بتا دیا گیا اور آپ وہاں سے فوراً جو ہے وہ اٹھ گئے. تو یعنی اللہ رب العزت کیا کہتے ہیں کہ گویا کہ یعنی بات صرف صلح حدیبیہ کی نہیں ہے، بے شمار ایسے واقعات رہے. تو یہ کس کا احسان تھا؟ اللہ کا احسان تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو ہے وہ محفوظ کیا، بچایا. تو کیا کرنا چاہیے پھر؟ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرتے رہو، وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور ایمان رکھنے والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے. تو اگلا اصول جو جس جو آپ کا ہوم ورک ہے وہ کیا ہے؟ توکل کی تعریف کیا ہے؟ یہ بھی آپ پہلے پڑھ چکی ہیں نا کہ توکل کسے کہتے ہیں، تو یہ بھی آپ نے نوٹ کرنی ہے. اور توکل جو ہے کیا یہ ہے کہ آپ کے پاس آپ کی گاڑی ہے اور آپ گاڑی کو لاک نہ کریں اور آپ کہیں کہ اچھا اللہ کے سپرد، پرس ہے تو اس کو کہیں بھی ڈال دیا اور کہیں اللہ کے سپرد، نہیں. توکل اس کو کہتے ہیں. توکل جو ہے ہمیں وہ حدیث سے پتہ چلتا ہے نا کہ ایک بدو آیا تھا اور اس نے آ کر اپنی سواری کو جو ہے وہ چھوڑ دیا اور کہا کہ میں اللہ پہ توکل کرتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ اقلھا وتوکل علی اللہ، پہلے اس کو باندھو، سواری کو باندھو اور پھر اللہ پہ توکل کرو. تو ہماری پاس اب گھوڑا اونٹ ایسی سواریاں تو نہیں ہیں بلکہ گاڑیاں ہیں، تو اب گاڑیوں کو کیا کرنا ہے؟ لاک کرنا ہے. لاک کر کے پھر اس کو دوسرا لاک لگایا جائے اگر ہو تو، ہے نا، پھر اللہ پر بھروسہ. پھر پریشان نہیں ہونا چاہیے، اللہ جانے کیا ہوگا، وہ ٹھیک جگہ نہیں تھی، کرنی چاہیے تھی کہ نہیں، چلانی چاہیے تھی کہ نہیں. نہیں، آپ نے پہلے توکل کر لیا پھر اس کے بعد اللہ پر بھروسہ کر دیا. یعنی گھر سے نکلے تو گھر کو لاک کر کے نکلے، تدبیر کر کے پھر اللہ کے اوپر چھوڑ دے، سپرد اللہ کے کر دے. آیت الکرسی بھی ہم جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں. تو ایمان رکھنے والوں کو اللہ ہی پر جو ہے وہ بھروسہ کرنا چاہیے. تو یہ تمام جو واقعات ہیں جس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات ہے جو ہمیں، ہمارے اوپر کوئی بھی ہاتھ اٹھانا چاہے، آزمائش میں ڈالنا چاہے، تو اللہ کی ذات ہے جو بچاتی ہے. تو اللہ کی ذات سے پھر محبت کرنی چاہیے، اس کی اطاعت کرنی چاہیے. پھر فرمایا وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اللہ نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا تھا. اور آپ دیکھیں کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ بنی اسرائیل کا ذکر کرتے ہیں اور بار بار کرتے ہیں. کیوں؟ بنی اسرائیل ایک بڑی عظیم قوم تھی، بڑی جو ہے وہ اعلیٰ صفات سے اللہ تعالیٰ نے اس کو نوازا تھا، ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اس نے پانے کے بعد جو ہے وہ کیا کیا تھا؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے تو اسے عہد لیا تھا پختہ، وہ عہد تھا بندگی کا، اللہ کی اطاعت کا. اور وہ عہد کس چیز کا تھا؟ عہد اس چیز کا تھا کہ جو بھی اللہ کی طرف سے رسول آئیں گے نا، تو بنی اسرائیل کے لوگ ان پر ایمان لائیں گے، ان کی مدد کریں گے. یہ ساری باتیں اس میں آتی ہیں. یعنی بحثیت مجموعی ایک اچھے انسان کو جو کام مسلمان کو کرنے چاہیے نا، وہ عہد لیا تھا میثاق. وبعثنا منہم اثنی عشر نقیبا، اور ہم نے مقرر کیے تھے ان میں اس نئے، یہ کیا تھا؟ اس نئے، اس نئے نئے تھا، دو اشارہ، دس، دو، بارہ. تو بارہ ان پر نقیب مقرر کیے تھے. نقیب جو ہے اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ نگرانی اور تفتیش کرنے والا. کیوں ان کے اوپر بارہ نقیب اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے تھے؟ دس کیوں نہیں کیے؟ بارہ قبیلے تھے تو بارہ ہی ان کے نقیب یعنی سردار یا ذمہ دار جو تھے وہ اللہ تعالیٰ نے ان پر جو ہے وہ مقرر کیے تھے. نقیب کیا کرتا ہے؟ معاملات کی ٹو میں رہتا ہے، اپنے جو بھی قبیلہ تھا ان کے حالات کی کھوج لگاتا تھا، اپنے قبیلے کے لوگوں کے حالات کی جستجو کرتا تھا، یعنی گویا کہ نگران، ذمہ دار، آفیسر، مانیٹر کہہ لیں. تو جیسے مانیٹر اور نگرانوں کا کام کیا ہوتا ہے؟ کہ لوگوں کے حالات کی نگرانی کرنا اور ان کی محافظت کرنا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شریعت کی پابندی اور اس کی حفاظت کا عہد بنی اسرائیل سے لیا تھا. اور کیسے لیا تھا؟ کہ ہر قبیلے پر ایک نقیب مقرر کیا، اور نقیب کا کام کیا تھا؟ کہ وہ شریعت کے حدود اور قیود کی، وہ اور ان کی قوم جو ہے شریعت کے حدود کی پابندی کرے گی، کوئی چیز جو ہے ان کے اندر ایسی نہیں گھسنے دے گی جو اللہ کے حیث سے ان کو روک دے. تو چونکہ قبیلے بارہ تھے تو اللہ تعالیٰ نے چشمے ان کو کتنے دیے تھے؟ بارہ چشمے دیے تھے، ہے نا. وانفجرت من حسنت عشرت، ہے نا، تو اثنت عشرہ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بارہ چشمے دیے اور بارہ ہی نگران دے دیے. تو اس سے ہمیں کیا چیز پتہ چلتی ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے کاموں کو بہت آرگنائز کر کے کیا ہے. یعنی اسلام کیا چاہتا ہے؟ اسلام ہماری پوری زندگی میں ایک ڈسپلن چاہتا ہے. پانی کا مطالبہ کرنے پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فلاں پتھر پر عصا مارو، ہے نا، تو کیا ہوگا کہ بارہ چشمے پھوٹ پڑیں گے. اور ایسا ہی ہوا، ہے کہ 12 چشمے جب نکل آئے تو ہر قبیلے نے اپنے پانی پینے کی جگہ جو تھی وہ دیکھ لی کہ کہاں سے ان کو جو ہے وہ پانی پینا ہے. تو کیوں ایک ایسا بھی تو ہو سکتا ہے نا پتھر سے ایک بڑا سا چشمہ نکل آتا, تو کیوں ان کو 12 چشمے دیے؟ تاکہ لڑائی جھگڑے نہ کرے, ہے نا. تو ہمیں بھی اپنے گھر کے اندر اپنی جو بھی بچے ہیں بہوئیں ہیں یا جو بھی ہمارے گھر میں یعنی آپ نگران ہیں ذمہ دار ہیں, آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ گھر کو جو ہے آرگنائز کریں, کنٹرول کریں. بچے ہیں شادی نہیں ہوئی تو ان کے اندر ایک ڈسپلن پیدا کیا جائے, کیا کام کرنا ہے, کس میں رہنا ہے, کس کی سونے کی جگہ کون سی ہے, کسی کی اسکول کا بیگ رکھنے کی جگہ کون سی ہے, بچوں کے جوتے رکھنے کی جگہ کون سی ہے. بچے ایسی باتوں پہ لڑائی کرتے ہیں نا کہ یہ جگہ میری ہے, یہ بیگ میں نے رکھنا تھا, یہ کاپی میری ہے, یہ ٹیبل میرا ہے, یہ ڈیسک میرا ہے نا. تو کیا ہے کہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ ہر ایک کے اخلاق اور کردار کی نگرانی کی جائے اور کاموں کو ڈیوائیڈ کیا جائے تاکہ اچھے سے جو ہے وہ کام اچھے سے ہو بھی اور پھر اس میں بے دینی نہ ہو, بد اخلاقی نہ ہو اور بد کرداری نہ ہو. ٹھیک ہے. اچھا اب اگر آپ دیکھیں تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بھی ہمیں کیا پتا چلتا ہے کہ آپ کے پاس جو تھے جو آپ یعنی آپ پر آپ کے پاس لوگوں نے کچھ نے آ کر بیعت کی تھی نا, تو جن لوگوں نے آپ کے پاس آ کر بیعت کی تھی یہ ذوالحج 11 ہجری میں اوس اور خزرج کے جو ہیں وہ 12 آدمی آپ کی دعوت پر اسلام لائے تھے, ہے نا. تو یہ بیعت عقبہ اولی کے نام سے جو ہے وہ یہ چیز جو ہے وہ مشہور ہے. اور انہوں نے جو بیعت کی تھی اس میں توحید بھی ہمیں ملتی ہے اور اس کے ساتھ کیا چیزیں ملتی ہیں, ہے نا, کہ چوری نہیں کریں گے, زنا نہیں کریں گے اور کیا کریں گے, لڑکیوں کو زندہ درگور نہیں کریں گے, کسی پر تہمت نہیں لگائیں گے, کسی کی غیبت نہیں کریں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر حکم مانیں گے. اب آپ دیکھ لیں کہ یعنی 12 اوس اور خزرج کے آدمی آئے تھے اور انہوں نے آ کر جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے وہ بیعت کی تھی. تو پھر اس کے بعد جب دوسری بیعت ہوئی تو اس میں 75 آدمی آپ کے پاس آئے. 75 کتنے ہوتے ہیں؟ 75, جس میں دو عورتیں بھی شامل تھیں. تو اس میں بھی جو اہم بات تھی وہ کیا تھی کہ ہر کام وہ کریں گے جس کا وہ حکم دیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہے نا. یہ ہمیں بخاری کی روایت سے پتہ چلتا ہے. اچھا اب آپ دیکھیں کہ 75 آدمیوں میں سے انصار کی مرضی کے مطابق آپ نے بھی 12 نقیب مقرر کیے, 12 امیر مقرر کیے, 12 لیڈر مقرر کیے. کیوں؟ تاکہ اسلام کی جو دعوت ہے وہ جا کر ان کے قبیلے میں دیں. عبادہ بن ثابت وہ خود بھی ایک نقیب تھے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ مقرر کیے تھے. تو ان نقیبوں کا کام بھی کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دین اسلام کا جو ہے وہ ساتھ دینا. تو پہلی جو بیعت ہوئی تھی اس میں بھی اور جو دوسری بیعت ہوئی تھی اس میں بھی ان لوگوں نے کیا کیا تھا کہ یہ وعدہ کیا تھا کہ یہ لوگ کیا کریں گے, اطاعت کریں گے. تو آپ دیکھیں کہ وہاں پہ بھی ہمیں 12 نقیب ملتے ہیں بنی اسرائیل میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ تعداد ویسے کم بیش بھی کبھی بھی یعنی آپ کسی کام کو آرگنائز کرنے کے لیے جو حاضری ہے جو تعداد ہے اس کے مطابق آپ ایک نگران جو ہے وہ بنا سکتے ہیں. یعنی اس طرح جاب کا جیسے سسٹم ہے, گروپ سسٹم ہے, تو اسی لیے ہے کہ تھوڑے تھوڑے لوگوں پر جب ایک نگران ہوتا ہے تو اس کا صرف یہی نہیں مطلب کہ سبق آئے, سبق کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اخلاق اور کردار میں تبدیلی کیا ہے, فرد کے اندر خود کتنی تبدیلی ہو رہی ہے, قرآن کی آیتوں پر کتنا عمل جو ہے وہ ہو رہا ہے. اچھا اس میں خاص بات کیا تھی جب 12 نقیب مقرر کیے تھے, بس نا من ہم اس میں اشرا نقیبا, کیا کہا تھا, وقال اللہ انی معکم, اور ان سے کہا تھا کہ میں جو ہوں وہ تمہارے ساتھ ہوں. تو یہاں پہ کون جو ہے وہ ان کے ساتھ ہے, یہاں پہ ہاں اللہ کی اللہ جو ہیں ان کے بارے میں یہ بات ہے کہ اللہ جو ہے وہ ان کے ساتھ ہے. یعنی گویا کہ آپ دیکھ لیں کہ کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ کی معیت اللہ کے ساتھ کا وعدہ ہو رہا ہے کہ اللہ ان کے ساتھ ہے. تو یہ جو ہے نا انی معکم یہ کیوں کہا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں, یہ تو بہت آسان ہے کہ 12 نقیب مقرر کیے, ہاں کہ 12 نقیب مقرر کیے اور ساتھ ہی اللہ کا ساتھ. اصل بات یہ ہے کہ اس دو وجہ ہے اور ان میں سے پہلی وجہ ہمیں کیا پتہ چلتی ہے کہ میثاق وعدہ لیا تھا نا, یعنی اگر تم میثاق پر پورا اترو گے تو ہی پھر اللہ ساتھ ہوگا نا، وعدہ پورا کیا جائے گا تو اللہ ساتھ ہوگا. اور دوسرا یہ کہ میثاق کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے کہ ہر وقت ہر جگہ اللہ تمہارے میثاق کی نگرانی کر رہا ہے کہ تمہارا عزم اور ارادہ کیسا ہے، تمہاری فکر اور خیال کیسا ہے، تمہاری خلوتوں کے راز کیا ہیں، تمہاری جلوتوں کے مظاہرے کیا ہیں، یعنی اللہ تمہاری نیت ارادے سب چیزوں سے واقف ہے اور تم اللہ کی گرفت سے کہیں بچ نہیں سکتے. تو کیا مطلب ہے اس کا کہ وعدہ پختہ کیا ہے پورا کرتے ہو کہ نہیں، تب بھی اللہ ساتھ ہے، پورا کرو گے تو اللہ کی رحمت تمہارے ساتھ ہوگی، اور پورا کرنے میں کمی بیشی ہے بندگی کے وعدہ میں تو اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. یعنی صرف وہی نقیب نہیں ہے جو 12 ہیں، اللہ سب سے بڑا نقیب ہے، اللہ سب سے بڑا نگرانی کرنے والا ہے. تو یہ ہمیں پتا چلتا ہے کہ ہم جب بھی کوئی کام کریں کس کے لیے کریں، اللہ کے لیے کریں. اچھا آگے پھر جو ہے بتایا یہ جا رہا ہے کہ میثاق کی دفعات کیا ہیں، کہ جو یعنی وہ جو وعدہ تھا اس کے اندر کام کیا کیا آتا ہے. نمبر 1 لئن اقمتم الصلاۃ، کہ اگر تم نے نماز کو قائم کیا. نماز کو قائم کرنے میں کیا کیا آتا ہے، خود پڑھنا بھی اور دوسروں کو پڑھانا بھی، ہے نا. دوسری بات اس میں کیا آتی ہے، نماز کے آداب بھی، اس کے فرائض بھی، اس کی شرائط بھی، یعنی سارا کچھ نماز کے قائم کرنے میں آتا ہے. ٹھیک ہے، تو نماز کو تمہیں قائم کرنا ہوگا. اب آپ دیکھیں کہ بنی اسرائیل میں بھی نماز جو تھی اس کو نماز کو قائم کرنا فرض تھا، تو نماز خود بھی پڑھے دوسروں کو بھی پڑھائے، یعنی نماز با جماعت بھی. دوسری چیز کیا تھی، وآتیتم الزکاۃ، اور اگر تم نے زکات دی، اگر نہیں بلکہ کیا ہے کہ تم زکات دو گے اور زکات دی، تو زکات کیا ہے، فرض ہے نا، اور فرض جو ہے یعنی ہم پہ بھی زکات فرض ہے، ان پہ بھی زکات فرض تھی کہ تم نے زکات کی ادائیگی جو ہے وہ کرنی ہے. تیسرا ان پر کیا تھا، یعنی ان کے وعدے میثاق کی تیسری اہم نشانی کیا تھی یا شرط کیا تھی، وآمنتم برسلی، کہ تم میرے رسولوں پر جو ہے وہ ایمان لاؤ گے، ہے نا. تو آپ دیکھ لیں کہ تیسری اہم چیز کیا تھی، کہ جو بھی میری طرف سے رسول بن کر آئیں گے تم ان کی دعوت پر لبیک کہو گے اور ان کی مدد کرتے رہو گے. یعنی رسولوں کا، رسولوں پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے، رسولوں کا ساتھ دینا. اور اتنا ہی نہیں ہے کہ ایمان لانا، ساتھ کیا ہے، وَعَزَّرْتُمُهُمْ، ان کی مدد کرنا. اور مدد کرنے کے لیے میں نے آپ کو بتایا تھا نا، یہ بھی تو آ سکتا تھا نا، نَصَرْتُمُهُمْ، عَزَّرْتُمُهُمْ کیوں آیا، جذبہ تعظیم کے ساتھ، عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ، بہت اچھے سے ان کی تم نے مدد کرنی ہے، جان کے ساتھ، مال کے ساتھ، اور مدد کرنے میں اپنے آپ کو جو ہے وہ پیچھے نہیں رکھنا، ہے نا. اور اگر تم نے جو ہے اس میں پیچھے اپنے آپ کو رکھا تو پھر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہاری جو ہے وہ پکڑ ہوگی. وَعَزَّرْتُمُهُمْ، اور آپ دیکھیں کہ ان کو، ان کے لیے یہ خاص بات تھی کہ صحیح سے مدد کرنی ہے، لیکن ان لوگوں کا کیا معاملہ تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ جائیں اور اس بستی پر جا کر جو ہے وہ حملہ کریں اور اس بستی پر جو ہے وہ قبضہ کر لیں، تو یہ آگے آپ سورت مائدہ 24 میں یہ پڑھیں گی کہ انہوں نے کیا جواب دیا تھا اپنے رسول کو، قالوا یا موسیٰ انا لن ندخلہا ابدا ما داموا فیہا، اے موسیٰ علیہ السلام ہم تو کبھی بھی وہاں نہیں جائیں گے، وہاں وہ لوگ رہتے ہیں، ہم نہیں وہاں جائیں گے حملہ کر رہے ہیں. کیا ہے، فذہب انت و ربک، آپ جائیے اور آپ کا رب جائے، کیا کریں، فقاتلا، اور جا کے ان سے جنگ کریں، انا ہاہنا قائدون، ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. اور حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے نا کہ غزوہ بدر میں جب بدر کا موقع تھا اور آپ نے کہا تھا کہ ایک طرف تجارت کا لشکر، تجارت کا قافلہ آ رہا ہے، دوسری طرف مکہ والوں کا قافلہ آ رہا ہے، تو کیا کرے، یعنی مکہ والے لڑنے کے لیے آ رہے ہیں اور ایک مکہ والوں کا ہی قافلہ جو تجارت کے لیے گیارت مال والا وہ آ رہا ہے، تو کیا کرنا چاہیے. تو انہوں نے کہا تھا جو آپ کا ارادہ ہے آپ وہ کریں. اور مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ ہم آپ کو بنی اسرائیل کی طرح یہ نہیں کہیں گے کہ آپ اور آپ کا رب جا کر لڑے، ہم دائیں سے بھی، بائیں سے بھی، آگے سے، پیچھے سے بھی جنگ کریں گے، حتیٰ کہ اگر آپ سمندر میں کودیں گے اور سمندر میں کودنے کو کہیں گے ہم وہاں پہ بھی کود پڑیں گے. اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ تب بھی حسرت سے یہ بات کہی تھی کہ کاش یہ سعادت مجھے ملتی. یہ بات جو مقداد بن اسود نے کہی ہے نا کہ ہم آپ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے اور لڑیں گے، کاش کہ یہ میں کہتا. تو یہ ہے کہ عزت کے ساتھ جو ہے وہ مدد کرنا. کیوں؟ جب بیعت عقبہ اولی ہوئی تھی اور بیعت عقبہ ثانیہ ہوئی تھی تو اس میں کیا تھا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا تھے ابھی وہ ایمان تو نہیں لائے ہوئے تھے، لیکن ان کو کیا فکر تھی، ان کو اپنے بیٹے بھتیجے کی فکر تھی. اور انہوں نے جو مدینہ سے لوگ آئے تھے ان سے یہ اس طرح کے سوال بھی کیے تھے کہ ایسا تو نہیں ہے کہ آج تو تم جو ہے آ کے بیعت کر رہے ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہو کہ مدینہ آنے کی دعوت بھی دے رہے ہو، تو ایسا نہ ہو کہ کل کو جو ہے تم میرے بھتیجے کو دشمنوں کے سپرد کرو اور اپنا معاملہ صاف کرو. یعنی رسول کو اپنے ساتھ لے جانے کا مطلب کیا ہے کہ تلواریں اب تمہارے میدان میں اور تمہارے گھروں میں، تمہارے آنگن میں اتریں گی، یعنی جنگ لڑائی، تو کل تم کیا کرو گے. تو اس سلسلے میں بھی ہمیں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے انہوں نے بڑی خوبصورت جو ہیں اس سلسلے میں بڑی عزت کے ساتھ، بڑے احترام کے ساتھ یہ بات کہی تھی کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو جو ہے وہ تنہا نہیں چھوڑیں گے، یعنی سمندر میں بھی اور سمندر میں بھی مقابلہ کریں گے اپنی جان کے ساتھ، اپنے مال کے ساتھ، ہمارے بچے، آپ کے بچے، اور آپ کا خون، ہمارا خون، ہے نا، ہر طرح سے آپ کا جو ہے ہم آپ کی حفاظت کریں گے. تو یعنی بنی اسرائیل سے بھی یہ وعدہ جو تھا وہ لیا گیا تھا، لیکن انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اپنے رسولوں کو قتل کیا. مدد کرنا تو دور کی بات تھی، ہے نا، کتنا جھٹلایا، کتنا تبدیل کیا باتوں کو. چوتھی شرط کیا تھی معاہدے کی، ایگریمنٹ کی، ویساک کی، وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور وہ کیا تھی کہ اپنے خدا کو اچھا قرض دیتے رہے. اب کیا مطلب ہے اس کا کہ اوپر زکات کا ذکر آ گیا تھا، اب قرض حسنہ کا ذکر کیوں آیا؟ قرض حسنہ جو ہے یہ صدقات کے لیے ہے، اور پھر یہ کہ زکات سے ہٹ کر ہے. کیوں؟ زکات تو فرض ہے نا، جو ایک شخص جو ہے وہ ادا کرتا ہے. اب یہاں پہ اچھی طرح قرض دینے کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی اللہ کی راہ میں صدقات نوافل دیے جائیں گے تو اخلاص کے ساتھ، کوئی دنیا کی غرض نہیں ہوگی. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ جب دل پسند چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے گا تو پھر یہ نہیں کہ لوگ شاباش دیں، لوگ واہ واہ کریں، لوگ اس کو ایکسیپٹ کریں، بلکہ کیا ہے کہ اچھا قرض دیا جائے گا. اچھے قرض میں اللہ کے لیے دینا بھی ہوتا ہے، چیز کا اچھا ہونا بھی ہوتا ہے، پھر اس میں یہ ہے کہ دینے کے بعد جو ہے انسان پھر بھول جائے. اور آپ دیکھ لیں کہ زکوٰۃ تو ہر مستقل ایک شخص دیتا ہی ہے، لیکن قرض حسنہ سے مراد کیا ہے؟ تمام وہ صدقات اور نوافل مال کے اندر جو ادا کیے جاتے ہیں، کیونکہ زکوٰۃ ایک دفعہ دے کے انسان فارغ نہیں ہو جاتا. سال میں ایک دفعہ آپ زکوٰۃ دے کے فارغ نہیں ہو جاتے، بلکہ وقتاً فوقتاً جو ہے وہ کیا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے دین اسلام کے لیے صدقات دینا اور انسانوں کے حقوق ادا کرنے کے لیے صدقات دینا. جیسے مسجد کی تعمیر ہے، دینی تعلیم ہے، یا کسی بیوہ اور یتیم کی کفالت ہے، کوئی جو ہے وہ اچھی اسلامی کتابیں جو ہیں، یا جیل میں اگر مسلمان ہیں ان کے لیے ہم کوئی فنڈ قائم کرتے ہیں، ان کو کھانا پہنچانا، یا پھر اسی طرح جو ہے وہ دین اسلام کے لیے جو بہت سی تحریکیں اٹھی ہوئی ہیں ان میں ہم اعانت دیتے ہیں، پیسے دیتے ہیں. تو بس اتنا یاد رکھیں کہ زکوٰۃ فرض عین ہے اور صدقات فرض کفایہ ہے، لیکن دونوں کی جو ہے وہ اپنی جگہ جو ہے وہ ضرورت ہے، کیونکہ بعض لوگ صرف زکوٰۃ دے کر پھر فارغ ہو جاتے ہیں، ہے نا، لیکن کیا کرنا ہے کہ زکوٰۃ کے علاوہ صدقات بھی دینے ہیں، اور صدقات ویسے بہت کم لوگ دیتے ہیں، ہے نا. تو زکوٰۃ بھی پورا حساب کر کے دینی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ وقتاً فقتاً جو ہے اپنے مال میں سے اللہ کی راہ میں پیسے بھی نکالنے چاہیے. یعنی اگر مسجد کو ضرورت ہے، کسی جماعت کو ضرورت ہے، یتیموں کی کفالت کا مسئلہ ہے، بیوہ کی، یا کسی بھی لحاظ سے، تو یاد رکھنا کہ اقرضتم اللہ قرضا حسنا، کہ اللہ کے لیے اچھا قرض، یعنی دے کے بھول جائیں. یہ چار جو تھی، چار باتوں سے مشروط تھا اللہ کا وعدہ. اللہ کا وعدہ کیا تھا؟ انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں. یعنی جس کے ساتھ اللہ ہو تو پوری خدائی اس کے ساتھ ہو گئی نا. تو چاہیے کیا؟ اللہ. ایک دفعہ ایک بادشاہ نے ایک دربار لگایا، اور اس نے کیا کیا، یہ عربی زبان کی حکایت ہے، حکایت جسٹ سٹوری ہے. کتنی صحیح ہے وہ تو الگ بات ہے، لیکن اس سے سبق بڑا اچھا ملتا ہے. وہ کیا ہے کہ ایک بادشاہ نے ایک دربار لگایا، اور جیسے یہاں پہ بازار لگتے ہیں نا، تو اس بازار تھا، اس نے یوں کیا کہ جیسے پوری اپنی چیزیں پھیلا دی اس میں، سب سے کم قیمتی چیز شروع میں، پھر اس سے قیمتی آگے، پھر آگے پھر آگے، یعنی قیمتی چیزیں سٹیپ بائی سٹیپ، جس کی قیمت زیادہ اچھی تھی نا، اور آگے آگے کر کے سب سے آخر میں وہ خود بیٹھ گیا. اب اور اعلان کر دیا مفت، جو بھی چاہے لوگ چیزیں آ کے لیتے جائیں. تو لوگ آئے، کسی نے بعض اوقات وہ شروع سے جو چیز ہوتی ہے نا اسی پہ سب ٹوٹ پڑتے ہیں، آگے نہیں جاتے نا. تو شروع سے چیزیں لوگ اٹھا اٹھا کے بھر بھر کے جھولیاں جانے لگے، کچھ لوگ آگے بڑھے، کچھ اور آگے بڑھے. تو جس نے جو جو لینا تھا وہ لیتا چلا گیا. ایک بڑھیا تھی ان کے اندر، جو ساری چیزوں سے بے نیاز تھی، وہ دائیں بھی نظر ڈالتی اور بائیں بھی، اور اپنی لاٹھی ٹیکتی ہوئی دائیں بائیں دیکھتی ہوئی چیزوں کو چھوڑتی ہوئی، یعنی چیزیں پڑی ہوئی تھی ان کو لے نہیں رہی تھی، آگے ہی آگے آگے ہی آگے، یہاں تک کہ وہ بادشاہ تک پہنچ گئی. اس نے کیا کہا، مجھے بادشاہ چاہیے. تو جس کو بادشاہ مل گیا تو اس کو بادشاہت بھی مل گئی، ہے نا. یعنی اس نے کہا مجھے تو چاہیے. خود بیٹھا ہوا تھا دیکھ رہا تھا، اس نے کہا سب چیزوں کا جو دربار اور بازار لگا ہے تو اس میں تو مجھے تم چاہیے. اور جس کو خدا مل گیا اس کو خدائی مل گئی، جس کو رب مل گیا اس کو رب کی رضا اور جنت اور سب کچھ مل گیا، اس کو دنیا بھی مل گئی، اس کو آخرت بھی مل گئی. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کم از کم اس بڑھیا کی طرح اتنے سمجھدار تو ہونا چاہیے کہ ساری چیزیں تو دنیا کا مال ہے، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں نا. جب زکوٰۃ دیں، جب قرض حسنہ دیں، جب نماز کو قائم کریں، جب دین اسلام کی خدمت کریں، جب اچھے کام کریں. مثلاً آپ یہاں پہ آ کے بینچ لگاتے ہیں، کوئی کرسیاں لگاتی ہیں، کوئی ٹیبل اٹھاتی ہیں، کوئی اپنے میں سے جو ویک اسٹوڈینٹ ہیں ان کی مدد کرتی ہیں، یا نیو کمر کی مدد کرتی ہیں، یا ولنٹیئر فیس لے رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، تو کس لیے؟ کہ لوگ ہمیں شاباش دیں، ہمیں ہماری واہ واہ کریں؟ اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے. اور یاد رکھیں کہ جو لوگ اللہ کی رضا کے لیے کام کرتے ہیں ان کے اندر کبر نہیں آنا چاہیے، انکساری، عاجزی، ان کا اخلاق اچھا اخلاق ہونا چاہیے. یہ نہ ہو کہ لوگ ان سے بات کرتے ہوئے ڈریں، پریشان ہوں. تو یہ ہے کہ تم لوگ جو ہے وہ اللہ کو قرض حسنہ دیتے رہو. تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ چار باتوں کا جو مشروط وعدہ کیا تھا، کس چیز کا وعدہ تھا؟ کہ پھر تمہیں اللہ ملے گا، اللہ تمہارے ساتھ ہوگا، اللہ کی رحمت، اللہ کی برکت، ہے نا، اللہ کی نوازشیں. اور پھر اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ. یہ مجھے بڑا اچھا لگتا ہے، لَأُكَفِّرَنَّ. لام لام تاکید ہے اور نون پر شد ہے، تو وہ بھی کیا ہے؟ تاکید. تو ضرور بضرور تاکید در تاکید کے معنی پیدا ہو گئے، بہت زیادہ ایمفسائز کیا جا رہا ہے کہ میں ضرور مٹا دوں گا، میں ہٹا دوں گا تم سے تمہاری برائیاں. یعنی اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ جب تم اتنے اچھے سے کام کرو گے تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ پھر میں ضرور تمہاری برائیاں تم سے ختم کر دوں گا. اب آپ دیکھیں کہ کیوں برائیاں ختم کر دی جائیں گی. یاد رکھیں نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں، نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں. جو شخص بھی نیکی کے یہ چار بڑے بڑے کام کرے گا تو پھر کیا ہے کہ برائیاں جو ہیں وہ، پہلی بات تو یہ ہے کہ جب وہ نیکی کے یہ چار بڑے بڑے کام کرے گا، جس میں جو ہے وہ نماز کو قائم کرنا، زکوٰۃ کو ادا کرنا، رسولوں کے مشن میں رسولوں پر ایمان لانا اور ان کا ساتھ دینا، اور قرض حسنہ دینا، ہے نا، تو اللہ ملے گا. تو جو یہ شخص نیکی کے کام کرے گا، آپ مجھے بتائیں اس کے پاس فرصت ہوگی کہ پھر وہ ادھر ادھر کے کاموں میں لگے؟ تو نیکی کے کاموں میں، پازیٹیو ایکٹیویٹیز میں، اچھے کاموں میں مصروفیت اس کو گناہوں سے روک دے گی. اب آپ قرآن پڑھتے پڑھاتے ہیں، ہر وقت سبق یاد کر رہے ہیں، کبھی روٹ ورڈ ہے، کبھی میننگ ہے، کبھی کوئز کمپٹیشن ہے، تو آپ بتائیں وہ وقت جو پہلے فونوں پہ لگایا کرتے تھے، وہ وقت جو ادھر ادھر کی باتوں پہ لگا، اب آپ کے پاس وقت ہوتا ہے کہ آپ ادھر ادھر کی باتوں میں لگائیں؟ ہیں کیا ہے کہ یعنی نیکیوں کی تکرار اور نیکیوں کی مصروفیت میں کیا ہوا، برائیاں جو تھیں وہ وقت ہی نہیں ملتا برائیوں کے لیے، ہے نا، آپ بچ گئے برائیوں سے. ٹھیک ہے، گو کے نفس بار بار کہتا ہے کہ اور برائیاں کرو، لیکن نیکیوں کو کرنا انسان کو برائیوں سے روک دیتا ہے. دوسرا نیکیوں کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ کہ نیکیوں کی وجہ سے برائیاں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں مٹا دیتا ہوں. لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ. میں آپ سے پوچھتی ہوں، آپ اپنے آپ سے پوچھیں، ہم میں سے ہر ایک اپنے آپ سے پوچھے کہ ہم میں سے ہر ایک سے کچھ نہ کچھ کوتاہیاں اور غلطیاں ہوئی ہیں. آپس میں بہنیں لڑتی ہیں، بہن بھائی جو ہیں ایک دوسرے پر زیادتی کرتے ہیں، کبھی والدین جو ہیں وہ غصے میں رہتے ہیں بچوں کے ساتھ، وہ محبت شفقت کا معاملہ نہیں ہوتا. میاں بیوی کے معاملات میں جو بھی قوی ہوتا ہے مضبوط ہوتا ہے، وہ جو کمزور ہوتا ہے اس پر زیادتی کرتا ہے، ہے نا. کبھی عورت حکمرانی کرتی ہے اور کبھی مرد کرتا ہے اور زیادتی کرتے ہیں نا. تو ایسے میں کیا ہے کہ نیکیوں کا کرنا انسان کو برائیوں سے روک دیتا ہے، اور نیکیوں کے کرنے سے گناہ جو ہے وہ معاف ہو جاتے ہیں. اتنا ہی کافی نہیں ہے، ساتھ ہی کیا فرمایا، بلا ادخلنکم، اور میں ضرور بضرور ان کو داخل کروں گا. ایسے نیک کام کرنے والوں کو میں کہاں داخل کروں گا، جنات تجری من تحتها الانہار، ایسی جنتوں میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ ایک جنت کی بات نہیں ہو رہی، جنات، جنتوں میں، باغات میں، ہے نا. اور وہ جنت بڑی خوبصورت ہے. اور وہ جنت کیا ہے، جو کہ اللہ رب العزت نے تیار کر رکھی ہے، نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ کسی دل میں اس کے بارے میں تصور بھی گزرا. اور وہ جنت کی اور خوبی کیا ہے، تجری من تحتها الانہار، کہ اس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. اور نہریں دودھ کی ہیں، شہد کی ہیں، اور صاف اور شفاف پانی کی ہیں، اور شراب طہور کی ہیں. تو نہریں جو ہیں وہ بہری ہوں گی. کہیں اس کو سلسبیل کہا جاتا ہے، کہیں اس کو تسنیم کہا جاتا ہے، ہے نا. تو ہمیں بہت سی نہریں پتہ چلتی ہیں جو کہ انا تینا کل کوثر، ہے نا. تو بہت سی نہریں ہیں جو کہ ملیں گی، بہری ہوں گی. فمن کفر بعد ذلک منکم فقد ضل سواء السبیل، مگر جس نے کفر کیا اس کے بعد، تو بس تحقیق جو ہے وہ کیا ہوا کہ وہ اس نے گم کر دیا سواء السبیل کو. فقد ضل سواء السبیل، تو اس نے سواء السبیل جو ہے اس کو گم کر دیا. اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر یہ بات کہی جا رہی ہے کہ یہ بھی معاہدے کا حصہ تھا کہ جو شخص جو ہے کیا کرے گا، کہ یعنی اللہ کی بندگی کا عہد، رسولوں کا ساتھ دینا، نماز اور قرض حسنا، زکوٰۃ وغیرہ، اگر اس کی حفاظت نہیں کرتا. یہاں پہ ہے نا فمن کفر بعد ذلک، اسے مراد کیا ہے، ایگریمنٹ کو توڑ دینا، وہ میثاق جو لیا تھا نا اس کو پورا نہ کرنا. جو بھی اس معاہدے کو چھوڑے گا، اس کو یا اس کی کسی شرط کو، اس کی کسی شرط کو چھوڑ دے گا، تو پھر کیا ہوگا، یعنی گویا کہ اس کا عہد کو توڑنا، معاہدے کو توڑنا کفر کرنا ہے. اور جو کوئی اس کے بعد کفر کرے گا تو پھر اس کو کیا ملے گا، فقط ضل سواء السبیل، تو اس نے سوائے سبیل جو ہے اس کو گم کر دیا. آپ نے پڑھا تھا نا سوا کے معنی کیا ہیں، برابر. آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں انذرتہم ام لم تنذرہم، یعنی برابر ہے ان کے لیے کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں. تو یہ کس کے بارے میں آپ نے پڑھا تھا، یعنی منافقین کے بارے میں، کافروں کے بارے میں آپ نے پڑھا تھا کہ ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، کہ ڈرانا یا نہ ڈرانا کفر کرنے والوں کے لیے برابر ہے. تو اس سے مراد کیا ہے، سوا سے کہ سبیل تو کہتے ہیں راستہ کو جس پہ آسانی سے چلا جائے، کشادہ کھلا راستہ. تو سوا سے مراد وہ راستہ جو متوازن ہو، معتدل ہو، افراد اور تفرید سے پاک ہو. تو اس نے سوا سبیل جو ہے وہ اس کو گم کر دیا. اگر کوئی ایسا کرے گا تو اس نے سوا سبیل جو ہے اس کو ہی چھوڑ دیا. تو اب یہ راستہ کون سا راستہ ہے، یہ اسلام کا راستہ ہے. یہ سواء السبیل کون سا راستہ ہے، یہ اللہ کا بتایا ہوا راستہ ہے. اور یہ وہ راستہ ہے کہ جو کہ پیغمبروں کا راستہ ہے، رسولوں کا راستہ ہے. اور سارے رسول جو تھے سواء السبیل کی جو ہے وہ پیروی کرتے رہے، اس کے اوپر جو ہے وہ چلتے رہے. اچھا یہاں پر یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ سواء السبیل جو ہے وہ ایک ہی ہے. اور قرآن اس کو بھی یہ بھی کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم، ہے نا. اور دنیا کی زندگی میں آپ دیکھیں بہت سے راستے ہیں جو کہ شیطان کے راستے ہیں، نفس کے ہیں، جو ٹیڑے میڑے راستے ہیں. اور صراط مستقیم سیدھا اور ایک ہی راستہ ہے. سیدھا سے مراد کیا ہے، یہ جنت میں لے کے جاتا ہے. مثلاً آپ یہاں پہ اس کلاس تک پہنچی، تو ایک ہے کہ سیدھا اس راستے سے آپ پہنچی، ہے نا. تو سیدھے سے مراد کیا ہے، یہ نہیں کہ آپ نے کوئی موڑ ہی نہیں موڑنا، है ना, ये आपने कोई भी जो है यानी आप इसे मुराद नहीं कि सीधा गाड़ी चलनी है, क्या मुराद है इसे, जो जो भी यानी सही डायरेक्ट जो आपकी वो है डायरेक्शन है आप उसको फॉलो करते हैं तो सीधा रास्ता है ना। तो इसी तरह जो रास्ता हमें जन्नत तक पहुंचाता है, रब की रजा तक पहुंचाता है, वो है सिरात मुस्तकीम का रास्ता। और हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस भी मिलती है कि आपने क्या किया कि आपने जो है एक दफा आप सहाबा के दरमियान जो है वो बैठे हुए थे, तो आपने जो है एक सीधी लाइन खींची, फिर उसके इर्द गिर्द जो है आपने छोटी छोटी टेढ़ी टेढ़ी कई लाइनें खींची, ऐसे यानी एक जैसे स्ट्रेट है तो फिर ऐसे ऐसे टेढ़ी टेढ़ी लाइनें बनाई, फिर आपने फरमाया कि ये सीधा रास्ता इसका एंड जो है ये जन्नत है, और ये टेढ़े रास्ते जो है इसमें हर रास्ते पर शैतान बैठा हुआ है और वो एंड उनका क्या है, जहन्नुम है। तो आपने बकायदा उसको बताया। तो ये जो टेढ़े रास्ते हैं, ये जो मुख्तलिफ रास्ते हैं, ये कौन से हैं, ये शैतान के, इंसान के अपने नफ्स के। और ये कहाँ से कहाँ होते हैं, मसलन घरेलू जिंदगी में, मुआशरती जिंदगी में एक इस्लाम का बताया हुआ रास्ता है जो आपने सूरत बकरा में पढ़ा, निसा में पढ़ा, और एक नफ्स का बताया हुआ रास्ता है ना। और इसी तरह से जो है मुआशी जिंदगी में भी एक इस्लाम का बताया हुआ रास्ता है, एक शैतान का बताया हुआ रास्ता है। तो देखना ये चाहिए कि जो सीधा रास्ता है, जो सिरात मुस्तकीम है, इस पर चलना है। तो ना तो यहूदियों की तरह एक इंतहा पे जाना है और ना ही ईसाइयों की तरह दूसरी इंतहा पे जाना है। गुलू नहीं करना। गुलू करने में क्या होता है कि यानी ये भी नहीं करना कि पैगम्बरों को खुदा बना दें, और ये भी नहीं करना कि पैगम्बरों को की अतात ही नहीं करनी, यानी किसी को बंदगी के मकाम से हटा दिया जाए या किसी यानी उसको कत्ल कर देना, ये भी गुलू है पैगम्बरों को, और पैगम्बरों को खुदा का बेटा बनाना ये भी गुलू है ना। तो दोनों तरह से क्या करना है, बचना है तो सिरात मुस्तकीम। तो तुम में से जो कुफर की रविश इख्तियार करेगा, मुआहदे को पूरा नहीं करेगा, उसने सवाउस सबील को गुम कर दिया। और इसी तरह हमें आम जिंदगी में भी जो है वो सवा सबील जो है इस पर चलना चाहिए, और ये इस्लाम का रास्ता है। और आप जब इस्लाम के रास्ते पर चलना चाहती हैं तो क्या होता है, कभी अपनी ख्वाहिशात, मसलन यहाँ पे हमारी यूथ जब कॉलेजेस में जाती है, हाई स्कूल में जाती है, पीयर प्रेशर। पीयर प्रेशर क्या है, पीयर आपने देखी होगी, वो पीयर मुराद नहीं है, बल्कि पीयर प्रेशर से क्या मुराद है कि जो आपके दोस्त हैं, जो आपके क्लास फेलोज हैं, जो आपकी एज के लोग हैं, आप उनका असर कबूल करते हैं। मसलन उनका लिबास गलत हो सकता है, उनकी गुफ्तगू का अंदाज गलत हो सकता है, वो अपने पीरियड मिस करेंगे, है ना, और वो हो सकता है टीचर के साथ अच्छा बिहेव ना करें, हो सकता है वालदैन से वो इजाजत लेकर क्लासेस में स्कूल कॉलेज में जा रहे हैं लेकिन पीरियड मिस करके इधर उधर वक्त अपना जाया कर रहे हैं, है ना। तो क्या है कि पीयर प्रेशर से बाज़ुकात बाज़ लोग अच्छे होते हैं, नेक बच्चे होते हैं, पीयर प्रेशर से वो अच्छे बच्चे नहीं रहते। यानी वो कहते हैं सोसाइटी के अंदर जो चीज भी ज्यादा पॉपुलर है, और वो पॉपुलर गुनाह भी हो सकता है, वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की नाफरमानी के काम भी हो सकते हैं, तो फिर वो भी वो करना शुरू कर देते हैं, कहते हैं पीयर प्रेशर। और अमेरिका के जो हिस्टोरियन है, उन्होंने जो अमेरिका की हिस्ट्री लिखी, उसने कहा कि अमेरिका इज मेल्टिंग पॉट। अमेरिका क्या है, एक मेल्टिंग पॉट है। जो नेशन और जो भी कंट्री से और जो भी रिलीजन के लोग इसमें आए, वो इस मेल्टिंग पॉट में जब एंटर हुए, बाहर जब निकले तो एक ही तरह के मेल्ट हो गए उसके अंदर। उनका उनका दीन, उनका कल्चर, उनका मजहब, उनका इस्लाम, जो कुछ भी था वो मेल्ट होकर बाहर जब निकले तो एक ही जैसे थे। तो यहाँ पे भी आप कनाडा में रह रहे हैं, आप बर्तानिया में, फ्रांस में, जर्मनी में, अमेरिका में, आप कहीं भी दूसरे जगह रह रहे हैं जहाँ बहुत सी नेशन रह रही हैं, बहुत सी कौमें हैं, हर एक अपना एक कल्चर है, उनका अपना एक रिलीजन है, और उनका अपना एक उनके एटिकेट्स हैं रहने के। तो इसमें क्या है कि सवाउ सबील को गुम नहीं करना। यानी आप हिंदुओं को देखें, आप सिखों को देखें, आप गैर मुस्लिमों को देखें, आप देहरियों को देखें, आप मुशरिकों को देखें, और आप कहें कि नहीं। अब जैसे बहुत से लोग नाम अपने मुसलमानों के रखते हुए शर्माते हैं, बाज लोग अपना इस्लाम का, मैं ये नहीं कह रही कि कल्चरल ड्रेस, लेकिन इस्लामिक ड्रेस तो होना चाहिए ना, है ना, कि इस्लामिक ड्रेस जिसमें हमारा ये सीना जो है इसके आगे ये कवर्ड होना चाहिए, है ना। क्या करती हैं कि वो औरतें जो हैं वो क्या करती हैं कि अपने सीनों पर अपनी चादरें जो हैं वो डाल लेती हैं, कि वल यदरिबना बिखुमुरिहिन्ना अला जुयूबिहिन्ना, کہ یہ جیوب کا حصہ جو ہے اس پر اپنی چادروں کو رکھتی ہیں ڈالتی ہیں. تو اب آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں یہ پیئر پریشر ہے نا کہ جب ہم سکارف لیتے ہیں تو کیا کرتے ہیں, بس یوں کر لیتے ہیں بالکل ایک ایک, یعنی پہنتے ہیں سکارف لیکن ایک لڑ ادھر کو کر لیتے ہیں ایک ادھر کر لیتے ہیں اور پنے لگا کر ان کو باندھ دیتے ہیں کہ آنا نہیں چاہیے غلطی سے بھی آگے. اور پھر کیا ہے کہ ہمارے یہ سینے کا ابھار جس کو کہا گیا ہے کہ آپ چھپائیں تو ہمارا پھر چھپتا نہیں ہے, ہے نا. اسی طرح پھر لباس پہننے میں اگر ہم یہاں کا کہیں کوئی اور آپ لباس پہن رہے ہیں تو اس میں پھر کیا دیکھنا ہے, مطلب جو بھی ہو اس میں یہ ہے کہ ہماری یعنی عورت کا سطر جو ہے وہ چھپنا چاہیے, ہے نا, اس کے بال بھی چھپنے چاہیے اور اس کے ساتھ ہی اس کا یہ سینے کا حصہ بھی چھپنا چاہیے اور پھر یہ اس کی ٹانگیں ہپس وغیرہ. اب آپ دیکھیں کہ اگر ہماری مطلب عورتیں جو باہر نکلتی ہیں یا بچیاں جو باہر نکلتی ہیں تعلیم کے لیے جاب کے لیے اور اگر ٹائٹس پہنتی ہیں, بہت ٹائٹ لباس پہنتی ہیں, ڈریس اپ ہونا ان کا ٹائٹ ہے بہت زیادہ, تو کیا ہے کہ پھر ہمارے جسم کا ایک ایک انگ جو ہے نا پرومیننٹ ہوتا ہے. تو یعنی کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ یعنی لعنت ہے ان عورتوں پر جو لباس پہن کر بھی ننگی رہتی ہیں. اور پھر آپ دیکھیں کہ پہلے ہم کیا کہتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں, پہلے ہماری شرٹ گھٹنے تک ہی ہوتی ہے نا, پھر آہستہ سے وہ اور اونچی ہوتی ہے, پھر اور اونچی ہوتی ہے, پھر ہم کہتے ہیں لڑکوں کی بھی ہم پہن لیں تو اس میں کیا حرج ہے. مردوں کی لڑکوں کی ہم مشابہت اختیار کرتے ہیں اپنے بالوں کے ہیئر سٹائل میں, اپنے کپڑے پہننے میں. اور آج کل تو آپ دیکھیں کہ یہ دن ہیں ایسے کہ چھٹیاں ہیں اور کیا ہے کہ مالوں میں جا رہے ہیں, باربیکیو ہو رہے ہیں اور ہم جو ہے وہ مختلف ایکٹیویٹیز کو جوائن کر رہے ہیں. یعنی یہاں کے لوگ کیا کہتے ہیں کہ لائف جو ہے وہ ایک فن ہے, تو لائف جو ہے وہ فن نہیں ہے بلکہ کیا ہے, لائف جو ہے ایک ایگزام ہے اور ہم سب کا امتحان ہو رہا ہے کہ ہمارے کردار کیسا ہے, ہمارے معاملات کیسے ہیں, ہمارا لباس کیسا ہے. تو سواو سبیل یہ ساری چیزوں میں آتا ہے, لباس میں بھی, گفتار میں بھی, کردار میں بھی, حتیٰ کہ اسی طرح دسترخوان پہ بھی حلال حرام کی تمیز میں سواو سبیل کو گم نہیں کرنا. ہمارے گھروں میں شادیوں کا جو مسئلہ بنتا ہے اس میں بھی نیکی اور تقویٰ جو ہے اس کو ہم نے جو ہے وہ کم نہیں کرنا, ختم نہیں کرنا, ہے نا. تو یہ ساری چیزیں آتی ہیں. فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ, پھر کیا کیا کہ پھر یہ کیا کیا کہ جس ان کے عہد کو توڑ دینا تھا. نقد کے معنی کیا ہوتے ہیں, ایک تو ہوتے ہیں نا اردو میں ہم نقد کہتے ہیں, وہ مراد نہیں ہے یہاں پہ. کیا ہے, نون قاف دعات, کہ جب انہوں نے عہدوں کو توڑا, یعنی یہ سارا جو وعدہ تھا بندگی کا اور نماز کا اور زکوٰۃ کا اور رسولوں کی مدد اور ایمان کا, قرض حسنہ کا, جو بھی تھا, تو جب انہوں نے ان عہدوں کو توڑا تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا. اب نقد عہد کے دنیوی نتائج نمبر ون کیا تھے, لعناہم, اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت کی. لعنت کا مطلب کیا ہے, اللہ کی رحمت سے محروم ہو جانا, ہے نا. تو لعنت کی ڈیفینیشن بھی آپ نے یاد کرنی ہے, لعناہم, ہم نے ان پر لعنت کر دی. کس نے لعنت کی, اللہ تعالیٰ نے. پہلے تو کہا تھا نا مائیت ہوگی, کب جب تم اس معاہدے کو ایگریمنٹ کو پورا کرو گے. اب کہا کہ نہیں ان پر ہم نے لعنت کر دی. اب اپنے قرآن پر, آپ کے پاس قرآن کھلے, میں نے ان پر نشان لگائے, کس نے لعنت کی, اللہ تعالیٰ نے لعنت کر دی. ہم سے مراد بنی اسرائیل کے لوگ ہیں, اور اگر مسلمان جو ہے وہ رسولوں کیا رسول کا ساتھ نہیں دیں گے, آپ کے دین اسلام کو دنیا میں نہیں پھیلائیں گے, عمل نہیں کریں گے, تو یہ لعنت پھر مسلمانوں پر بھی ہے. دوسرا کیا تھا, لعنت کا اثر کیا نکلا, وَجْعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً, اور پھر ہم نے ان کے دل جو تھے وہ سخت کر دیے. تو دلوں کا سخت ہونا کیوں تھا, یعنی لعنت کا نتیجہ تھا دلوں کی سختی, دل ان کے سخت ہو گئے. اور جب انسان کے دل جو ہیں وہ سخت ہو جائیں, جب انسان جو ہے یعنی اتنا سخت ہو جائے کہ اس کو احساس ہی نہ ہو کہ اللہ کا کلام کیا ہے, اللہ کی باتیں کیا ہیں, تو پھر کیا ہے کہ اللہ کا کلام ان لوگوں پر جو ہے وہ اثر نہیں کرتا, ہے نا. تو آپ دیکھ لیں کہ بنی اسرائیل نے جب گائے کو ذبح نہیں کیا تھا, جب انہوں نے اللہ کے احکامات کو توڑا تھا, تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں, ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہیا کالحجارۃ او اشد قسوہ, تو ان کے دل نافرمانی کی وجہ سے سخت ہو گئے تھے. تو یہاں پہ بھی ان کی نافرمانی کی وجہ سے ایک ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے محروم کیا, نمبر دو پھر ان کے دل سخت کر دیے. یہ آپس میں نا لنک ہے, نافرمانی کا نتیجہ لعنت ہے، لعنت کا نتیجہ دلوں کی سختی ہے، اور یہ دلوں کی سختی اور لعنت کیوں ہے؟ یحرفون الکلمہ عن موادہ، کہ وہ الفاظ کو الٹ پھیر کر دیتے تھے، کہ جو بھی الفاظ تھے جو اللہ تعالیٰ کام کہتے تھے وہ ان کو اپنی جگہ سے ہٹا دیتے تھے. اور آپ اس کی بہت سی مثالیں جو ہیں وہ پڑھی چکی ہیں، کہ جب ان کو کہا گیا تھا کہ کیا کہنا، ہتا تم کہنا، تو انہوں نے ہنتا تم کہا، ہے نا، اور پھر وہ کیا کہتے تھے کہ سن اے ہمارے چرواہے، ہے نا، اور وہ سمینا و اتانا کی بجائے سمینا اسینا، تو یہ ساری اس طرح کی تحریف یعنی چینج کرتے تھے. پھر اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے الفاظ کا الٹ پھیر کیا تو ونسو حزم مما ذکرو، اور وہ بھول گئے، کیا ہوا کہ وہ بھول گئے بڑا حصہ اس کا جو انہیں یاد دلایا گیا تھا. اس پر بھی آپ نشان لگا سکتے ہیں کہ جو تعلیم انہیں دی گئی تھی اس کا بڑا حصہ وہ بھول گئے. اور اس سے مراد جو ہے، تعلیم سے مراد کیا ہے، کہ جیسے تورات ہے نا، تورات، اور آج ہمارے پاس تعلیم سے مراد کیا ہے، قرآن مجید. تو ان کے پاس تورات میں جو ہے وہ اللہ کا سارا ریکارڈ تھا، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات تورات کی شکل میں محفوظ تھے. لیکن بنی اسرائیل نے کیا کیا کہ اس کو جو ہے وہ اس نے تحریف کر دی، تورات کو ہی بدل دیا الفاظ میں، معنی میں. اور آج جیسے قرآن تو محفوظ ہے، اللہ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا ہوا ہے، لیکن آج ہم قرآن کے معنی بدل دیتے ہیں، خود بدلتے نہیں، بدل دیتے ہیں قرآن کو. اور علامہ اقبال نے کیا کہا تھا کہ تو کتاب خوان تو ہے پر صاحب کتاب نہیں. ہم کتاب پڑھتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، پر اس پر عمل نہیں کرتے. تو اب یہاں پر کیا ہے کہ اب ان کی بدعملی کا، عہد کو توڑنے کا ایک نتیجہ یہ نکلا کہ جو ان کو تعلیم دی گئی تھی وہ اس کو بھلا بیٹھے. پھر اللہ رب العزت جو ہیں اب کیا بتاتے ہیں، کہ چونکہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان پر لعنت ہے، ان کے دل سخت ہیں، یہ تورات کے ظاہری الفاظ میں اور معنی میں انہوں نے تبدیلیاں کی ہیں، اور یہ میری تعلیمات کا ایک بڑا حصہ بھول چکے ہیں. تو آگے کیا کہتے ہیں، وَلَا تَزَالُ تَتَّلِعُ عَلَىٰ خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ، تو کیا ہے کہ آئے دن ان کی کسی نہ کسی خیانت کا پتہ تمہیں پتہ چلتا رہتا ہے. تو یہاں پہ اصل میں تزالو زوال سے ہے، کسی چیز کا زوال آنا. جیسے سورج جب ڈوبتا ہے تو کیا ہے، اس کو زوال آ جاتا ہے نا، اور لا جب آ جائے گی ساتھ تو زوال نہ آنا، یعنی ایک تکرار مسلسل کام ہوتا ہے نا. تو آئے دن یہ کیا کرتے رہتے ہیں، تتلعو پتہ چلتا ہے، اللہ خائنت منہم، یعنی ان کی خیانتیں، خیانت بھی کرتے ہیں اور خیانت کرنے والے بھی ہیں، یعنی خیانت اور خیانت کرنے والے دونوں اس میں بات پائی جا رہی ہے، کہ یہ لوگ خیانت کرتے رہتے ہیں. اور آپ کو پتا نا خائن کون ہوتا ہے، جو بھی ہاں منافق ہے، خیانت کرنے والا ہے. ایک حدیث میں ہمیں منافق کی چار علامتیں بھی پتا چلتی ہیں. تو خیانت جو ہے بد عہدی کرنا، عہد شکنی کرنا، تو یہ ان کی خیانت، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمہیں ان کی خیانتوں کا پتہ چلتا رہتا ہے آئے دن مسلسل. اللہ تزالو کوئی زوال نہیں ہے، مسلسل یہ خیانتیں کرتے رہتے ہیں. یہودی تھے، منافق تھے، مشرک تھے، جو وعدہ کرتے تھے اس کو توڑ دیتے تھے، جھوٹ بولتے تھے، ہے نا. ساتھی کا اللہ کلیل منہم، مگر ان میں سے چند لوگ ایسے ہیں جو کہ یہ خیانت نہیں کرتے، جو کتاب اللہ میں تبدیلی نہیں کرتے، جو کہ تاویلات نہیں کرتے. اور وہ چند کون تھے، عبداللہ بن سلام اور ان کے ساتھی. تو باقی سارے سازشی لوگ تھے، بد عہد تھے اور خائن تھے. تو ہمیں بھی دیکھنا چاہیے کہ اب ہاں آج امت مسلمہ بھی تو نہیں کہ جو ہے وہ اس نے عہدوں کو توڑا ہے، قرآن کو چھوڑا ہے اور دل سخت ہیں، اور قرآن کے معنی میں تبدیلی کی ہے، اور قرآن کی تعلیمات کو بھلا دیا ہے نا. تو نتیجہ کیا ہے کہ آج امت مسلمہ کا نہ وہ کردار ہے، اور نہ ہی اس کی وہ عزت ہے، نہ ہی اس کا مقام ہے، اور نہ ہی اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، ہے نا. تو کیا کرنا چاہیے کہ خائن نہیں، امانتدار قوم بن کر جینا چاہیے. اور تھوڑے لوگ نہیں، ہم سب کو اٹھنا ہوگا اور ایک اچھے مسلمان کا کردار جو ہے وہ پیش کرنا ہوگا. پھر فرمایا کہ جب ان کی خیانتیں تمہیں پتا چلیں, ان کی بدعہدیاں یا سازشیں کہ کبھی بلا رہے ہیں دعوت کے بہانے اور مارنا چاہتے ہیں, بٹھایا ہے اور دیوار سے پتھر گرانا چاہتے ہیں, ہے نا, تو کیا کرنا, فاف عنہم واصفح. یہ بڑی خاص بات ہے کہ پھر تم انہیں معاف کرنا اور ان کی جو بھی یہ باتیں کریں گے تو ان کے ساتھ جو ہے وہ چشم پوشی کرنا. یعنی یہاں پہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو حسن اخلاق کی تعلیم دی گئی ہے. اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہاں پہ عفو اور صف, تو معاف کرنا یہ صرف نہیں اللہ تعالیٰ نے کہا, عفو سے نہیں کہا صرف عفو کرو, بلکہ کیا کہا, صفحن. اور صفحن سے مراد کیا ہے کہ دل سے معاف کرنا نہیں, بالکل معاف کر دینا. آپ پہلے بھی یہ بات پڑھ چکی ہیں کہ بالکل ہی اگنور کر دو, نظر انداز کر دو, وائٹ آؤٹ کر دو, ختم. یعنی جو بھی معاملات یہ کرتے ہیں تو تم اپنے دل میں بھی نہ لاؤ. سمجھ آئی بات کی؟ تو یہاں پہ تو دشمنوں کے معاملے میں ایسے کرنا ہے, عدل بھی کرنا ہے, اور فاعفو عنہم واصفح. تو عام زندگی میں اپنے مسلمان بھی اگر زیادتیاں کریں, گھریلو رشتے دار ہیں وہ تنگ کر رہے ہیں, زیادتی کر رہے ہیں, تو نہ صرف یہ کہ معاف کرنا ہے بلکہ کیا ہے کہ ان کی حرکات سے چشم پوشی کرنی ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک یہودن کوڑا پھینکا کرتی تھی, ہے نا, تو آپ نے کیسا معاف کیا؟ صرف یہی نہیں کہ معاف کر دیا, بلکہ یہ کہ جب وہ بیمار ہوئی تو آپ اس کی عیادت کے لیے گئے, ہے نا, اور وہ پریشان تھی کہ پتہ نہیں اب کیا سلوک کیا جائے گا, ہے نا. وہ ایک عورت جو مکہ سے بھاگ رہی تھی اور آپ کو گالیاں دے رہی تھی, برا بھلا کہہ رہی تھی آپ, اور اس کا سامان اسے اٹھتا نہیں تھا, تو آپ نے کہا لائے میں آپ کی مدد کر دوں. وہ آپ کو پہچانتی نہیں تھی, راستہ بھر وہ گالیاں دیتی رہی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ایک آدمی ایسا آیا ہے ہمارے گھر والوں کو, ہمارے یعنی خاندان کے لوگوں کو دین سے ہٹا رہا ہے, برگشتہ کر رہا ہے, اور میں تو اس لیے یہاں سے جا رہی ہوں کہ اپنے دین کو محفوظ کرنے کے لیے. راستے بھر مسکراتے رہے اور اس کی باتیں سنتے رہے, اور جب سامان اس کا اتار کر دیا تو کیا کہا کہ بڑی بھی وہ نوجوان میں ہی ہوں, اور کوئی ہوتا تو وہی وہ اس کے اوپر ہی مار دیتا, وہ سر اٹھایا ہوتا نا سامان اسی کے اوپر مارتا کہ آپ ایسے کہتی ہو, دیکھو میں ابھی تمہیں مزہ چکھاتا ہوں, ہے نا. تو یہ ہے کہ انفرادی زندگی میں بھی اور اجتماعی زندگی میں بھی, تو دشمنوں کی جو خیانتیں ہیں یا ان کی جو سازشیں ہیں ان کو معاف کرنا تو کجا ہے, پھر اپنوں کی نہیں معاف کرنی. تو کیا ہے کہ اعلیٰ کردار کا نمونہ یہاں پر پیش کیا جا رہا ہے کہ یعنی شرارتوں سے بچنا تو ہے, فتنوں سے بچنا تو ہے, لیکن درگزر کرنا, یہ نہیں کہ تم بھی ایسی خیانتیں کرنی شروع کر دو, ایسی سازشیں کرنی شروع کر دو. کیوں؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان اللہ یحب المحسنین, اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو احسان کی روش پر چلتے ہیں. احسان کی روش کیا ہے کہ معاف کر دینا. گھر میں دو بہنوں کی لڑائی ہو جاتی ہے یا دو بھائیوں کی, تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں میں, جیسے جو مضبوط ہوتا ہے بڑا ہوتا ہے چھوٹے کو زیادہ مارتا ہے, چھوٹا نے ایک جملہ بولا ہوتا ہے وہ تھپڑ مارتا ہے, ہے نا, چھوٹا ایک تھپڑ مارے وہ کئی تھپڑ مارتا ہے, کیوں, وہ مضبوط ہوتا ہے, قوی ہوتا ہے. اور ماں باپ کیا کرتے ہیں, سارا دن ان کی صلح صفائی کراتے رہتے ہیں, ہے نا. تو کیا کہ اللہ یہ پسند نہیں کرتا کہ کوئی شخص جو ہے اگر آپ کو کوئی گالی دے رہا ہے تو آپ برابر میں گالی مت دیں, یہ ہے احسان. کوئی آپ سے روٹھ رہا ہے آپ اس کو منائیں, یہ ہے احسان. جو تم سے کٹے تم اس سے جڑو, جو تمہیں محروم کرے تم اس کو عطا کرو, اور احسان یہ ہے کہ جو تمہیں نہ بلائے تم اس کو بلاؤ. تو یعنی اچھے لوگ کون ہیں جو احسان کی روش پہ چلتے ہیں, اور یہ کون تھے, ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ, یہ کون تھے, یہ صحابہ تھے, صحابیات تھے. تو ہمیں بھی احسان کی روش پہ چلنا چاہیے انفرادی زندگی میں بھی اور اجتماعی زندگی میں بھی, اور معاف کرنا چاہیے دوسروں کی غلطیوں کو, قصوروں کو. ساس ہیں تو بہو کی غلطیوں کو معاف کریں, بہو ہیں تو ساسوں کی غلطیوں کو معاف کریں, آپ بڑے ہیں تو چھوٹوں سے پیار کریں, چھوٹے ہیں تو بڑوں کی عزت کریں. بعض اوقات بڑا بڑا نہیں بنتا تو چھوٹا جو ہے وہ بڑا بن جائے, ہے نا, ضد بازی نہیں کرنی چاہیے. پھر فرمایا وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى, اور رہے وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہم تو نصارہ ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اہل کتاب میں سے یہودیوں سے بھی پختہ عہد لیا تھا اور نصارہ سے بھی لیا تھا. اب نصارہ کی بات ہو رہی ہے کہ جنہوں نے کہا کہ ہم نصارہ ہیں, اخذنا میثاقہم, کہ ہم نے ان سے لیا پختہ وعدہ, فنسوا حظاً, پھر وہ بھی اس کو بھول گئے, ایک حصہ اس کا, مما ذکروا بھی, جو ان کو یاد دلایا گیا تھا. تو نصارہ سے کیا مراد ہے کہ جنہوں نے کہا تھا کہ ہم نصارہ ہیں, ایک تو وہ کہ کہتے ہیں کہ جگہ کی وجہ سے, یعنی ناصرہ ایک جگہ تھی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وطن تھا, اسی سے نصرت بھی ہے, تو جو لوگ اس علاقے سے تعلق رکھتے تھے وہ نصارہ کہلائے, دوسرا کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے جب پوچھا تھا من انصاری اللہ تو کچھ لوگوں نے کہا تھا کہ نحنو انصار اللہ کہ ہم ہیں اللہ کے مددگار تو وہ اس سے مراد ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کچھ لوگوں نے یہ تو کہا کہ ہم نصارہ ہیں لیکن جو ان کو سبق یاد دلایا گیا تھا اس کو انہوں نے بھلا دیا. نصارہ کی ایسی ہی حیثیت تھی جیسے کہ رسول اللہ کے صحابہ کی. رسول اللہ کے ساتھی کیا کہلائے؟ صحابہ. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی جو ہے وہ کیا کہلائے؟ خواری نصارہ, یعنی ان کا ساتھ دینے والے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب انہوں نے کتاب کے ایک بڑے حصے کو بھلا دیا تو پھر ہم نے کیا کیا؟ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ, پھر ہم نے جو ہے ان کے درمیان دشمنی ڈال دی. اَغْرَيْنَا آپ پڑھی چکی ہیں, غَيْن را یا پیچھے لگانا, رغبت دلانا یعنی ان پر تھوپ دی, ان پر لگا دی, ان کے پیچھے پڑ گئی دشمنی. بل بغدا, اور کیا تھا آپس میں؟ بغض و عناد. کب تک؟ الی یوم القیامہ, قیامت کے دن تک. اب آپ دیکھیں کہ یہودیوں کے نقد عہد کے بعد عیسائیوں کے عہد نقد کا ذکر ہو رہا ہے کہ انہوں نے بھی عہدوں کو جو ہے وہ توڑا ہے. اور اصل نصرانیت یہ نہیں ہے کہ تم نصرانی علاقے سے نصران علاقے سے تعلق رکھتے ہو, یا تم نے یہ اعلان کیا تھا کہ ہم نحنو انصار اللہ ہیں, یا تم نام بدل لو, ہے نا. تو اصل نصرانیت کیا تھی؟ کہ تم کتاب جو بھی انجیل تھی اس کی حفاظت کرتے, اس پہ عمل کرتے. جیسے آج مسلمان کیا کہتے ہیں, ہم تو مسلمان ہیں, ہے نا. لیکن آپ دیکھیں کہ ہمارے پبلک سکولوں میں یا عام ہمارے معاشرے میں یا ہمارے خاندانوں میں, بازاروں میں, پارٹیوں میں, محفلوں میں, ایک مسلمان اور غیر مسلمان میں تمیز ہو سکتی ہے نا. اگر جو ہے وہ ویلنٹائن ڈے آ رہا ہے تو اگر کافر اس کو منا رہے ہیں ویلنٹائن ڈے کو اور مسلمان بھی منا رہے ہیں تو پھر کیا فرق ہے؟ اگر یوتھ بناتی ہے, ہم کہتے ہیں یوتھ منا رہی ہے, تو اس میں مسلمان اور کافر دونوں منا رہے ہیں, تو کہنے سے تو مسلمان نہیں ہوتے نا. پھر لباس فرق کرتا ہے کہ مسلمانوں کا لباس کیسا ہے, پھر ان کا حلال اور حرام کی تمیز خوراک فرق کرے گی. اگر نہ تو کھانے میں فرق ہو, نہ لباس میں فرق ہو, نہ عقیدے میں فرق ہو, نہ یعنی یہ کہ اور جو زندگی گزارنے کے طور طریقے ہیں اس میں فرق ہو, جیسے وہ آپ کہہ رہے تھے کہ سورت مائدہ یہ بتاتی ہے کہ نکاح کس سے کرنا ہے کس سے نہیں کرنا, تو اگر عام طریقے سے مسلمان بھی کریں تو پھر ان میں مسلمانوں میں کیا فرق ہے, ہے نا. تو وہ کہتے تھے کیا کہ ہم تو نصارہ ہیں. مسلمان کیا کہتے ہیں؟ کہ ہم مسلمان ہیں. لیکن مسلمان لفظ ڈکشنری کے لحاظ سے اپنے میننگ کھو چکا ہے. مسلم کے معنی ہی یہ ہیں, اوبیڈینٹ, سرنڈر کرنا, اپنی خواہشات, اپنی باتیں, اپنی آرزوئیں ان کو چھوڑ دینا. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ یعنی نصارہ کہا تو تھا انہوں نے لیکن وہ نصارہ نہ بنے, انہوں نے انجیل کی حفاظت نہ کی, تو ہم نے بھی ان کو عداوت اور بغض جو تھا قیامت تک کے لیے دے دیا. یعنی دنیا کی زندگی میں قیامت تک یہ آپس میں لڑتے رہ گئے. اب آپ دیکھیں کہ ان کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں, اپنی عقیدے کے بارے میں کئی ان کے نظریے ہیں. کوئی کہتا ہے کہ اللہ اور حضرت عیسیٰ دو خدا ہے, کوئی کہتا ہے حضرت مریم بھی شامل ہیں, کوئی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھی شامل کرتے ہیں, ہے نا, مورتیاں بنانا, حالانکہ مورتیوں کی کوئی وہ بات ہی نہیں تھی. تو یہاں پر جو ہے یہ چیز جو ہے وہ بتائی جا رہی ہے کہ نصارہ نے بھی وعدہ تو کیا تھا لیکن انہوں نے, پھر کچھ لوگ ان میں سے رہبانی ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بدعملی کی سزا ان کو یہ دی کہ ان کے درمیان دشمنی کا بیج ڈال دیا, اب وہ پرورش کر رہا ہے. اب آپ دیکھیں کہ نصارہ اور یہودی, ایک تو یہ کہ عیسائیوں میں دشمنی ڈال دی, ایک ہے کہ عیسائیوں اور یہودیوں میں آپس میں دشمنی ڈال دی. اللہ تعالیٰ نے دونوں گروہ جو اہل کتاب تھے ان میں آپس میں دشمنی ڈال دی, ہے نا. نصارہ اور یہودی آپس میں مسلسل لڑتے رہتے ہیں, کہیں نصارہ کی حکومت ہوتی ہے تو کہیں یہودیوں کی, کبھی یہودی جی بھر کر ظلم ڈھاتے ہیں تو کبھی عیسائی ڈھاتے ہیں. تو یہ ساری باتیں اس میں شامل ہیں. کب تک؟ الی یوم القیامہ, قیامت کے دن تک. تو اب کہیں ایسا نہ ہو کہ اب آپ دیکھیں کہ ان میں دشمنی ڈالی, آج مسلمان بھی آپس میں لڑ رہے ہیں. کتنے گروہ ہیں. مساجد کو بھی ہم یہ نہیں کہتے اللہ کی مسجد, اللہ کا گھر. ہم کہتے ہیں یہ تو اہل حدیث کی ہے, یہ بریلویوں کی ہے, اور یہ بنگالیوں کی ہے, یہ عربیوں کی ہے, یہ پاکستانیوں کی ہے نا. حالانکہ مسجد وہ ہوتی ہے جو اللہ کا گھر ہے, किसी यानी कोई भी बनाए वहां पे जाकर नमाज पढ़नी चाहिए और अल्लाह के दीन के 6 काम करने चाहिए। अल्लाह ताला कहते हैं क़यामत तक यानी दुनिया में ये सजाएं इनको मिलेंगी जो पीछे भी आप पढ़ चुकी कि उन पर लानत दिलों की सख्ती हमें मिलती है ना, और इनके लिए क्या है अदावत और बोगत। फिर जरूर एक वक्त ऐसा आएगा कि अल्लाह इन्हें बताएगा कि वो दुनिया में क्या बनाते रहे, वो दुनिया में क्या अमल जो है वो करते रहे। तो ये कौन सा वक्त है, ये क़यामत का वक्त है कि जब अपनी शरारतें अपनी साजिशें और अपने फितने जो ये लोग उठाते थे तो अल्लाह ताला कहते हैं कि इनके सामने लाकर जो है वो रख दी जाएंगी। तो हमारी फिर क्या जिम्मेदारी बनती है कि उम्मत मुस्लिमा को किताब को भूल नहीं जाना चाहिए। उम्मत मुस्लिमा अल्लाह और अल्लाह के रसूल से बंदगी का जो वादा करती है उसको वो पूरा करना चाहिए और कुरान मजीद को फनसू नहीं करना चाहिए, निस्यान नहीं, है ना। कुरान की फरियाद नजम आपने मशहूर सुनी होगी, है ना, ताकों में सजाया जाता हूँ, आंखों से लगाया जाता हूँ और धो धो के पिलाया जाता हूँ, है ना, जुजदान में सजाया जाता हूँ, लेकिन क्या नहीं होता, अमल मुझ पर नहीं किया जाता। आयतों से लोग ऐसे गुजर जाते हैं। अल्लाह ताला कहते हैं अकीमुस सलाह, हम भी कहते हैं अकीमुस सलाह, नमाज कायम करो, करेगा कौन, आपने और मैंने ही तो करनी थी। अल्लाह ताला कहते हैं इन्नल्लाह युहिब्बुल मोहसिनीन, हम भी ये पढ़कर गुजर जाते हैं तो मोहसिन कौन बनेगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं वह बिल वालिदैन एहसाना, वालदैन के साथ हुस्ने सलूक करो, तो हम भी ये तिलावत करके गुजर जाते हैं। तो ये है कुरान की तालीमात को भुला देना, और हकीकत ये है कि उम्मत मुस्लिमा से बढ़कर ना दीन इस्लाम से किसी ने मोहब्बत की और ना किताब से किसी ने मोहब्बत की, लेकिन अफसोस ये मोहब्बत जो है अब इसके अंदर अमल नहीं है, ये मोहब्बत जो है ये खाली ढांचा बन गई है। और क्या करना चाहिए कि कुरान में हो गौतजन ए मर्द मुसलमान, अल्लाह करे तुझको अता जुर्रत किरदार, यकीन मोहकम अमल पहम मोहब्बत फातेह आलम, जिहाद जिंदगानी में है ये मर्दों की शमशीरें। तो हमें क्या करना चाहिए, ईमान होना चाहिए और फिर कुरान मजीद पर जो है ना वो अमल करना चाहिए। और आज हम कुरान मजीद से दीन इस्लाम से बहुत पीछे हैं और बहुत दूर है, तो क्या करना होगा, हमें अपनी जिंदगियों के धारों को बदलना चाहते हैं तो सोचों के अंदाज बदलने होंगे, अमल का तरीका बदलना होगा। कभी ये ना देखें, अगर आप कैनेडा में रह रहे हैं, अमेरिका में या बाहर की दुनिया में रह रहे हैं, आप ये ना देखें लोग क्या कहेंगे। अगर वो नंगे होकर नहीं शर्माते तो आप लिबास पहनकर क्यों शर्माते हैं, वो लिबास उतार देते हैं, गलत काम करते हैं और उनको कोई शर्म और हया नहीं आती। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से एक मुस्लिमा बनकर, एक फ्लैग ऑफ इस्लाम बनकर फिर क्यों आपको परेशानी होती है, आपको तो इस्लाम का झंडा बनना है, आपको अल्लाह के लिए खड़े होना है, आप तो शुहदा हैं, आप अदल को कायम करने वाले हैं। और हमारी यूथ स्पेशली खास तौर पे यूथ नौजवान तबका हर कौम का सरमाया होती है ना। किसी ने क्या कहा था, तुम मुझे अच्छी माएं दो मैं तुम्हें अच्छी कौम दूंगा, नेपोलियन ने कहा था ना। तो हमारे जो भी यूथ के लोग हैं, हमारे जो बच्चे हैं जो यहाँ पे तालीमी इदारों में जा रहे हैं, यहाँ की जॉब्स में जा रहे हैं, तो उनकी क्या जिम्मेदारी है कि वो दलेरी के साथ, बहादुरी के साथ, जुर्रत के साथ, हिम्मत के साथ, ईमान के साथ जो है वो यहाँ पर चलें फिरें और दीन इस्लाम का एक फ्लैग बन जाएं। ये नहीं कि डर कर, दब कर, छुप कर, शर्मिंदा होकर, और फिर ऐसे अमल भी ना करें कि दीन इस्लाम जो है वो उससे मुतासिर हो। लोग कहें कि अच्छा ऐसे होते हैं मुस्लिम, ऐसे होते हैं मुसलमान, यानी क्या कहते हैं कि दश्त तो दश्त हैं, सहरा भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। तो यहाँ के तालीमी इदारों में जाएं तो आप कहेंगे हमें नमाज पढ़नी है, हमारी जोहर की नमाज का वक्त है, इजाजत लीजिए कलमा तौहीद, आप जहां भी जाएं अल्लाह अकबर जो है उसको बुलंद करें, है ना, और आप उठें खड़े हो जाएं। ये है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो फरमाया था कि ए लोगो अल्लाह के लिए खड़े हो जाओ, है ना। क्या कहा था अल्लाह ताला ने कि तुम लोगों को क्या करना है, कूनू कवामीन लिल्लाह शुहदा बिलकिस्त। ये है किस्त की, किस्त के झंडे को पकड़ना, इस्लाम के झंडे को पकड़ना। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।